कि तुम मर रहे हो। और ना तुम्हारे वो हराम लेकिन तुम्हें इतनी इजाजत दी जाती है कि अगर तुम दो घूट शराब के पी लो, कोई पानी वो असर नहीं, कोई और चीज नहीं कि जिससे तुम्हारा हालत तर हो जाए और तुम्हारी जान बच सके, तो तुम्हें पीने की इजाजत है। इस शक में तो तुम्हारा दिल उस तरफ राजी भी नहीं हो रहा, ना तुम्हें उसकी आदत है और ना तुम दिल से उस पर राजी हो। सिर्फ जान बचाने के लिए शरीयत मुतहरा ने हालत के इस्तेरार में इसका हुक्म शामिल फरमा दिया है। तो ये शरीयत का वो रुख्सत हुक्म है कि जब जान पर बढ़ आए तो अलाम नाश के लिए जो वो तबका जो मुकम्मल हिम्मत के साथ मुकाबला न कर सके, तो शरीयत ने एक रुख्सत का पहलू रखा है कि जनाब ठीक है वो गोया के थोड़ा से खाकर जान बचा ले तो उसको गुनाह नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो शख्स जो कहे कि मर जाऊंगा लेकिन शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जनाब मर जाऊंगा लेकिन हराम नहीं खाऊंगा, उसने अजीमत का काम किया है। अगर वो मर गया तो खुदा के दरबार में सुरमा बहुत बड़ा, क्योंकि उसका न खाना खुदा की नापसंदगी की बिना पर है कि खुदा उस शहर को पसंद नहीं फरमाता। तो हजरत इमाम आदि मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गोया के अजीमत से काम लिया कि कुछ भी हो जाए, घर लूट जाए और मैं घर से बेघर हो जाऊं, मेरा खानदान उधर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शरीयत मुतहरा के साथ मजाक होने नहीं दूंगा। और इन लोगों ने जिन्होंने बजाही इबारत की उनकी वजह यह थी कि ये यजीद जो है जालिम है, फासिक है, फाजिर है, कहीं गोया के ये हम पर जुल्म न ढाए, मामला न करे, तो खामोशी से गोया की वो काम रहे और उन्होंने शरीयत मुतहरा में रुख्सत के पहलू पर अमल की। लेकिन सवाब किसका ज्यादा है जिसने अजीमत पर अमल की? यकीन हजरत इमाम अली आपने शहादत के मजराना पेश करके तमाम सहाबा के मुकाबले में जो दौर रखे अफजलियत ले गए और फजीलत ले गए। ये बुनियादी जवाब मैंने आपके सामने पेश किया। एक बुनियादी काम यह भी होता है कि क्या यजीद हजरत इमाम अली मकाम के कत्ल से खुश था? बल्कि वो तो नाराज हुआ, वो तो रोया। तो देखे दो जुमलों में जवाब हो और मुदल्लल हो, वरना किस्सा कहानी बनाई जाए तो जनाब इसके लिए घंटों भी बेकार है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तजानी अली रहमत जो इल्मे कलाम के इमाम हैं, जिनका शोबा ही अकीदे की सलाह है, जिनका शोबा ही लोगों के सामने सही अकीदे की तरवीज है, आप अच्छा फरमाते बल हक को अन्ना रिवा यजीद अब कत्ले हुसैन वो इस्तिशार होगी जालिम, यजीद हजरत इमाम अली मकाम के कत्ल पर खुश था। और जब हजरत इमाम अली मकाम को कत्ल कर दिया गया तो वो राजी था और उसने खुशी का इजहार फरमाया था। यह आपने शराकायत में गोया के इस मसले पर बहस सुनाई है और शराकायत अहले सुन्नत के नजदीक और बदबख्तों के नजदीक की हुज्जत है जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यजीद को अपने इमाम कहते हैं, इमाम सादुद्दीन तफ्तजानी कभी वो इमाम कहते हैं, तो हजरत इमाम सादुद्दीन तफ्तजानी फरमाते हैं कि वह हक को हक बात यह है, यानी हक का लफ्ज कहां बोला जाता है कि जहां पर मुख्तलिफ बातें हो रही हो, आप फरमाते हक यही है कि अन्न गुदा के कत्ल हुसैन के यजीद इमाम अली मकाम के कत्ल पर राजी था, वो इस्तिशार हो जालिम और वो हजरत इमाम अली मकाम के कत्ल पर खुश भी हुआ है। ये वो रिवायत है जो इंतहाई ठोस दलील है इल्म कलाम के अतबार से। इमाम मिल्लत उद्दीन हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतुल्लाह इस बात की तहकीक को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि लाअन अल्लाह काफिरहु व इब्न ज़ियाद व मआहु यज़ीद। अयदन फरमाते तारिक खुलाफा में कि खुदा लानत करे इब्न ज़ियाद पर, खुदा लानत करे यज़ीद पर और खुदा लानत करे उसके तमाम रुफका पर कि जिसने कत्ले हुसैन में उसके साथ रिजा की है। तो ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत कि जो आज यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं या जन्नती कह रहे हैं, वो चेतकी और फिद्दी का शोरबा, उनके इल्म की इतनी सिफात भी नहीं है, उनके इल्म में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती की चूती की धूल का मुकाबला कर। ये मकाम है अगर इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत का कि जनाब इसके सीनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा हदीस महफूज है, जो अपने दौर का नबी सदी का मुजद्दिद है, 911 हिजरी आपका सने निसार है, 75 दफा सर की आंखों से सरकार को देखा। इसको वो लोग भी मानते हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यानी वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमाम शिफी अली रहमत के ये मकाम है और इमाम इकराम शिफी अली रहमत की मंजिलत है। تو آپ پوری تحقیق کے ساتھ اور پورے رسوخ کے ساتھ اس بات کو ذکر کرواتے ہیں کہ جناب یزید پر لعنت، ابن زیاد پر لعنت، اور اپنے حسین پر جتنے لوگ راضی تھے اور جو یزید کے معلم تھے سب پر لعنت. اب ساری بات چھوڑیں، کوئی کہتا کہ امام سیوطی تو 911 ہجری میں آئے اور حضرت علامہ صفدانی رحمۃ اللہ 6 ہجری کے بعد آئے، یقیناً روایت کی خلط ملط ہو گئی ہو. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، جب تابعین کا دور ہو، صحابہ کی اولاد موجود ہو، صحابہ کی اولاد موجود ہو، تو اس وقت یزید پر لعنت کی جاتی ہو اور یزید کو گمراہ اور بدین کہا جاتا ہو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے، اور یہ دور چل رہا ہے تابعیوں کا، کیونکہ آخری صحابی ایک روایت کے مطابق 91 ہجری ہے، ایک روایت کے مطابق 97 ہجری ہے، یعنی سن 100 ہجری کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ صحابہ چلتے ہوئے آئے ہیں. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا ہے، خیر و کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو ملے گا اس کے بعد جو ملے گا، یعنی میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. تو یہ تابعین کے دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام کے پہلے مجدد ہیں، جن کے عدل و انصاف کی بات پر میں نے فاروق اعظم کے یوم میں بھی پیش کیا تھا کہ جن کے عدل کے انصاف کی بات پر اتنا اجماع ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر کسی عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرما کہ اس روئے زمین پر اتنا انصاف ہو جائے کہ جہاں پر بھیڑ بکری پانی پی رہی ہے وہیں پر شیر آ کر پانی پی رہا ہے، لیکن شیر کسی کی ملکیت میں خیانت کر کے بھیڑ بکری پر حملہ نہیں کرتا. یہ مقام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کہ جناب لوگوں پر ہی نہیں بلکہ عوام الناس پر ہی نہیں بلکہ خدا کی الخلق پر آپ کی صداقت اور اخلاص کا سکہ اتنا جمع ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، کہا حضور یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، دیکھیے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز مودودی کی پوری جماعت کے نزدیک بھی اور دیگر اور جماعتوں کے نزدیک بھی ایک بہت معتبر شخصیت، منصف اعظم شخصیت، فاروق اعظم کی مثل شخصیت، فاروق اعظم کا نائب جس کو کہا جائے ایسی شخصیت، امت کے سب سے پہلے مجدد اللہ اکبر، ان کا فیصلہ سنیے. فرمایا کہ کسی نے کہا ان سے کہ حضور یہ فلاں شخص ہے یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، فرمایا اس حدیث کو کوڑے لگاؤ، کیا فرمایا اس حدیث کو کوڑے لگاؤ اور یہ بدبخت جب تک توبہ نہ کرے یہ مردود شہادت ہے، یعنی اس کی شہادت نہ نکال میں لی جائے نہ کسی اور معاملات میں لی جائے، اس لیے کہ اس نے گناہ بڑا جھوٹ اس بات میں بولا کہ یزید رحمت اللہ علیہ وہ بدبخت ایک گمراہ اور لانتی شخص تھا اور قتل حسین کی بنا پر وہ کافر ہو چکا تھا، اور اس نے گویا کہ ایسے بدبخت شخص کو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی پر حملہ کرنے والا شخص، اسلام کے مرض پر حملہ کرنے والا شخص، اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے والا شخص، ایسے بدبخت کی رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، یقین بہت بڑا قاضی ہے، اس حدیث کی گواہی کسی مسئلے پر نہ لی جائے اور اسے کوڑا مارا. اللہ نگرانی آپ دیکھیے کتنا واضح فیصلہ ہے کہ یزید کس طرح جنتی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آخر میں چلتے چلتے میں چند باتیں آپ کے سامنے اللہ آلوسی کی فرماتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت فرماتے ہیں تفسیر المانی کے ذریعے متقدمین مؤخرین یعنی ماضی قریب کے عظیم مفسرین میں سے ہیں، اور میں یہ ان کی کتابیں پیش کر رہا ہوں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے وہ گمراہ لوگ بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں، ان مصنف کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردے ایسے پڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ ابن زیاد اور بدبخت جب امام حسین کے سامنے آیا تو اسے پتا تھا کہ کتابوں کا مسئلہ تو ایک طرف رکھیے، اسے یہ تو پتا تھا کہ یہ حسین، اسے یہ پتا تھا کہ یہ حسین ہے جنہیں سرکار نے کندھوں پر اٹھایا تھا، وہ راوی اس دور میں بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین اگر نماز میں آئے تو سرکار نماز کا سجدہ قبول کر دیتے ہیں. نسائی شریف کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر یا عشاء کی ہے، سجدہ فرمایا سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ کرام کو جو سجدہ ہوئی کہ کیا ہوا کیا ہوا، صحابیوں نے نماز میں دل میں سوچا کہ شاید بتا پر وہی آنے لگی یا کوئی حادثہ پیش آیا. نماز سے فارغ ہو کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, سرکار نے بلایا جاؤ, سب آئے. سرکار نے فرمایا کس مسئلے پر چینی گوئیاں ہو رہی ہیں؟ کہوں آج تو معاملہ ہی بالکل بدل دیکھا. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہوں سجدہ آپ نے فرما لیا اب کا ذنہ اب یو ہائی نہیں. ہم تو یہ سمجھے کہ شاید کیا آپ کے اوپر وہی آ رہی ہے یا جناب کوئی اور حادثہ پیش آیا ہے. اب دیکھیں نماز کے اندر صحابہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ سرکار پر وہی آ رہی ہے, تو سرکار کا خیال نماز میں کیا کہ نہیں کیا, اور سرکار کے سامنے ذکر بھی کر رہا ہے. تو سرکار نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے تو اس بات کو توبہ کرو کہ نماز میں تم سجدے میں خدا کے سامنے تھے اور تمہارے دل میں میرا قرار اتنی یقینت سے آیا کہ مجھ پر خدا کی وحی آ رہی ہے, تو لہٰذا پہلے سے توبہ کرو. سرکار نے توبہ کروائی نہیں. پتا چلا کہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ نماز میں سرکار کا تصور کیا گیا, بلکہ مشکات میں تو میرے دوستوں کی روایت موجود ہے کہ صحابی یہ کوشش کرتا تھا کہ ہم پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ تاکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سلام پھیریں تو سب سے پہلے ہم سرکار کے چہرے مقدس کو محبت سے گرو کے پاس پڑھیے. تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. پتا چلا یہ کہنا کہ نماز میں کھوتے دبے معاذ اللہ یہاں تک کہ پیر و مرشد معاذ اللہ یہاں تک کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ وہابی کھوتوں کی نمازیں ہیں جنہیں کھوتوں کا خیال آتا ہے. محمدی غلاموں کو اور محمدی کلمہ پڑھنے والے اگر وہ نماز پڑھتے ہیں سیاست الدین آرام کالے تو ان کی روح بغداد پہنچ جاتی ہے. کہ مولا سیدھے راستے پر چلا چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا تو ان کا خیال نبیین پر صدیقین پر شہداء پر اور صالحین پر آتا ہے. وہ بالاکوٹ کی نہوست کہ جس کی بنا پر بالاکوٹ میں زلزلہ آیا, وہ اسماعیل ابن عبد الغنی قتیل وہ بکواس کرتا ہے کہ جناب یہ نماز ہم نے کہا تم ہو ایسے کہ میں خیال بھی ایسے آتے ہیں. صحابہ ہے ایسی ذات تو خیال بھی ایسے آتے ہیں. اس میں خیال کی دو قسمیں تھیں. اردو بازار میں کتاب لکھتی جس کو نماز میں کھوتے گدے کا خیال آ جائے یا نبی کا خیال کھوتے گدے کا خیال اس میں اپنی رکھ اور نبی کا خیال ہماری دل میں. وہ کہتا ہے کھوتے گدے کا خیال آئے تو یہ اتنا برا نہیں ہے. کہا کیوں؟ یہ تو گندا خیال ہے, یہ تو پاؤں کے نیچے رہے گا, لیکن نبی اور اپنے پیر کا خیال تو یقینت کا خیال ہے تو یہ شرک کی طرف لے جائے. تو کھوتے گدے کا خیال اپنا تھا تو اپنی جان بچا لیا. کہنے لگا یہ تو حقیر خیال ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن نبی کا خیال اور ولی کا خیال تعظیم سے آئے گا. ظاہر سی بات ہے, تو تعظیم سے جب آئے گا تو خدا کے علاوہ نماز میں تعظیم ہو گئی, تو لہٰذا یہ شرک کی طرف چلے جائے گا. ہم نے کہا یہ صحابہ پوری نماز میں جو سجود کر رہے ہیں اور تیار جلدی پڑھ رہے ہیں تاکہ سرکار چہرہ پھیرے اور ہم دیکھیں, تو یہ ساری میٹنگ ساری ترکیب تو سب نماز میں ہو رہی ہے. یہ جو سجود تو نماز میں آخری قاعدے کے اندر ہو رہی ہے, اور یہاں تو سجدے کے اندر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حضور آپ پر وحی آ رہی ہے, یعنی آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے اور وحی خدا کا اہم انعام ہے. تو سدا نہیں فرمایا کہ تم توبہ کرو, تم نے سجدہ خدا کو کیا, تم نے میرے بارے میں کیسا خیال کیا, بلکہ انہوں نے خیال کیا, انہوں نے تو خیال سرکار کا کیا. دیکھو سرکار جی کا خیال تھا, انہوں نے تو نماز بابیوں تمہارا کیا دین ہے, انہوں نے تو نماز کے اندر سرکار کا خیال کیا جو حدیث میں موجود ہے سنن نسائی کے اندر. اور سرکار کس کا خیال کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لم یکن ذلک, اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں, نہ مجھے کوئی حادثہ پیش آیا نہ کوئی جبریل امین وحی لے کر آیا. فرمایا حضور پھر کیا کیا؟ آپ سجدہ آپ نے لمبا کیا, سرکار امام الانبیاء ہے, سنو کمار آئے تو انہوں نے مسلی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. پتا چلا کہ جناب سرکار کی اداؤں کا نام نماز ہے, سرکار کی اداؤں کا نام نماز ہے. نماز آپ کو کہیں چلتی پھرتی نظر تو نہیں آتی, نماز کہیں چلتی پھرتی نظر تو نہیں آتی. اگر سرکار سے پہلے بھی اٹھک بیٹھک کرتا تو نماز بن گئی. سرکار نے فرمایا دیکھو ایسا میں کروں جیسا میں کروں, جیسا بھی میں کروں وہ نماز بن جائے. بولو سبحان اللہ, وہ نماز بن جائے گی. تو نماز کو نماز بنانا, نماز بننے میں میرے آقا کی اداؤں کی محتاج. وہ بھی کہتے کہ وسیلہ کچھ نہیں, ہم نے کہا قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد چاہو اور صبر سے. تو کہنا نماز کا سنا جائز ہے, تو میں نے کہا تمہارے لیے نماز مخلوق ہے کہ خدا ہے؟ تو کہا مخلوق ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو مخلوق سے مدد شرک ہے, مخلوق کا ایک فن سرکار بھی ہے اور غوث اعظم بھی اور نماز بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے ایک فن سے مدد مانگنا
وسیلہ ماننا توحید ہے اور دوسرے سے شرک ہے.
ماں باپ یہ تمہاری توحید کیسی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ جب نماز سے وسیلہ مانگنا عمل سے وسیلہ مانگنا جائز ہے تو یہ نماز بنی کیسے؟ نماز بنانے والے مصطفیٰ. تو جو محتاج ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے. تو جو جواب سے وجود میں لا رہا ہے اس سے مدد مانگنا اس کا وسیلہ تو طریقہ الگ ہے. اور دوسری بات یہ کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. یہ تو 50-50 ہے, مقبول بھی اور غیر مقبول بھی. لیکن یہ بتاؤ کہ کیا مصطفیٰ کی ذات خدا کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے؟ توبہ, کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا.
سرکار کی ذات یقینی قطعی 100% اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 100% ایک عام لہجے کے اعتبار سے کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور مناس کے بارے میں یہ 50-50 کہ جناب یہ ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی. تو جو مقبول اور غیر مقبول, جس عمل کے اندر نامقبول ہونے کا پہلو ہو اسے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, تو جس کی مقبولیت قطعی ہے اسے وسیلہ دے سکتا ہے.
عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی ہے. میرے امام کہتا ہے عقل ہوتی, بولا مل کر سنیو, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. کیا لڑائی لی جناب انہوں نے؟ کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں یہ گھٹائیں, ارے اسے منظور ہے بڑا لاتے. بھائی یہ نہیں نا خدا سے جناب, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. خدا نے جو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ اپنے محبوب کی شان بڑھائے گا, یہ گھٹائیں. یہ گھرانے کے چکر میں ہے. تو میرے امام نے بڑے پیارے سے فرمائے کہ عقل ہوتی تو منزی ہے, عقل ہوتی تو چھوڑا ہے میرا کی مسجد کے اندر, عقل ہوتی تو اجان کی زبان میں چھوڑتی, عقل ہوتی تو خدا کھیلا لڑائی لیتی. یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑا نہ پیرا, یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑا نہ پیرا. چلے اگر یہ عقل کی بات آئی گئی ہے تو وہ ایک حدیث بار بار رہ جاتی ہے روایت. میرے دوستوں نے کہا کہ شاید اس کی سر تک پہنچ کے پھر مجھے جاتے ہیں, تو میں نے کہا کربلا والے مجھے جان لے جائیں تو وہاں چلا جاتا. دیکھیں آخری درس کی بات ہو جائے, حضرت فاروق کے آزم جل بگر تھے, تفسیر کثیر میں بھی ہدایا بننے آیا نہیں ہے. آپ کے پاس تین بندے آئے, کتنے؟ تین بندے. اور آپ سے متنازع سوال کرنے لگے, ہمارے پاس جو آتے ہیں نا ایک سوال پوچھو تو میں ان سے پوچھتا ہوں مناظرہ کرو گے سوال پوچھو گے؟ ہم تو سوال پوچھیں گے. تو میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا نماز کا فیضن کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا تو مناظرہ. میں سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا. میں نے پہلے پوچھا کہ تم سوال پوچھنے آئے گا مناظرہ کرنے آئے؟ تم نے اگر سوال ان سے پوچھا کہ نماز میں رفیدین کرنا کیسا ہے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت, ہم نے کہا کہ جناب نہیں ہے منایا. تو تم نے کہا کیوں؟ کیوں تو پھر منا ہوگا. تو آپ دیکھیں فاروق اعظم کے پاس یہ یوں آئے کہنے لگے آپ سے سوال پوچھیے. وہ فاروق اعظم تو عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیتے ہیں, جو امام زین العابدین کو دیکھ لیتے ہیں, جو امام زین العابدین کو دیکھ لیتے ہیں, اور یہ خالی امام زین العابدین کو نہیں دیکھتے. فرماتے خیر من اہل العرش, بلکہ روئے زمین کے سارے بزرگوں کو دیکھ لے کے بولتے ہیں کہ سب بزرگوں میں سب سے بڑا بزرگ ہوگا. حسین اس سے شادی کرو, زین العابدین پیدا ہوں گے, اور اپنے گاؤں میں جتنے بزرگ ہیں سب کے بزرگ جتنے حضرت ہیں سب کے اعلیٰ حضرت ہوں گے. جتنے حضرت ہوں گے اس دور میں وہ سب کے اعلیٰ حضرت ہوں گے. جتنے امام ہوں گے وہ سب کے امام اعظم ہوں گے, اور جتنے صاحب عابد ہوں گے سب کے صاحب العابدین ہوں گے. یعنی سارے عابدوں کی زینت, سارے عابد تل پر جس سے زینت حاصل کر رہے ہوں گے وہ ایسے مقتدا ہوں گے. تو فاروق اعظم کے پاس آئے ہوتے ہیں کہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, بولے سوال. کہا پوچھئے کیا ہے؟ کہا حضور دیکھیے یہ ون ناز یہات ون ناشقات والسابحات اور دیگر اور جو ہے کہ اس قسم کے الفاظ پوچھے. کہا حضور اس کا معنی کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اس کا فاروق اعظم نے سر مقدس کو جھکایا اور پھر اٹھا کر فرمایا یہ اپنے سرو سے رومال ہٹا. فرمایا یہ میری کیسے بگاڑ ہو رہی ہے, تھوڑا دور رہتا ہوں وہاں سے, آئیے میں آپ کو کتاب پیش کرتا ہوں. کہا یہ رومال ہٹا سر سے. ڈر گئے. کہا حضور کیوں؟ کہ رومال ہٹا. رومال ہٹایا تو ان کے بال تھے, تو آپ نے مسکرایا. فرما گنجی ہوتے میں گردن مار دیتا. کیا فرمایا؟ میری تقریر کو برا نہیں کہنا, میں نے فاروق اعظم کی روایت پیش کی. جنگے ہوں گے تو گردن مار دیتا, لہٰذا جواب یہ ہے یہ اور سنو نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وضاحت ہمیشہ رہ جاتی ہے جس کو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو حضرت گرامی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لوگ آئے جنہوں نے قتل کی ساری مہم بنائی اور قتل کے لیے آپ کے در پر ہوئے, اللہ اکبر. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت کا حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا آخر کی بحث کے اندر, آپ فرماتے ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی, کہ بے شک وہ خبیث تھا اور وہ نبی کی رسالت کا بھی منکر تھا. کیونکہ تاریخ میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت امام علی مقام کا سر لا کر یزید کے سامنے دمشق میں رکھا گیا, وہ بدبخت نے کہا بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا, بہت کا بدلہ لے لیا, آج خدا نے رسول کے خاندان کو ذلیل کیا معاذ اللہ, اور ہم امیہ کو بصیرت دے دی اللہ یا رب اللہ. تو اس بدبخت نے یہ بات کہہ کر سرکار کی نبوت کا انکار کیا, سرکار کی نبوت کا انکار. اور اسی بات کا حضرت امام آلوسی فرماتے کہ ان الخبیث لم یکن مصدقاً برسالت النبی, کہ وہ بدبخت خبیث تھا. اور یہ پرانے بھی لفظ استعمال کیا, ما کان اللہ یذر المؤمنین حتا ما کان اللہ یذر المؤمنین ما کان اللہ یذر المؤمنین مان تم آئے اب تک یہ نور الخبیث ہم رکھیں. اور پورے نور کے اندر بھی کبھی الخبیثات بھی خبیث ہوا, امتحانی درجے کی ناپاکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا وہ قاتمی طور پر اتنا بدبخت تھا کہ اسے خبیث کہنا برابر ہے. فرمایا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا منکر تھا, من مصحف شریف کے قلب, وہ مصحف شریف قرآن مجید کو گندگی میں پھینکا کرتا تھا. بڑی بڑا حول بڑا قوت ہے. اور خود کیا فرماتے, فرماتے ہوا انا اذهب الى جواز النحل, میں اس کی لعنت کے جواز کی طرف جاتا ہوں. فرمایا ہوں حنفی, ہوں حنفی, لیکن میرا جو فتویٰ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے, تو لہٰذا علامہ آلوسی کی زبان میں ایک مل کر کہیں یزید پر, یزید پر, اس کے معاملین پر, اس کے مددگار پر, امام عالی مقام کے قتل سے خوش ہونے والوں پر. یہ حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ زبان میں گویا کہ اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا. کیوں بے شمار ہمارے یہاں کتب تاریخ کے اندر موجود ہے, کتب تفسیر کے اندر موجود ہے, لیکن ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ یزید کسی بھی صورت کے اندر گویا کہ نیکوکار تھا نہیں. جی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ وہ سب سے پہلے جو قسم دنیا کے آئے گا ابو الجیشی میزو مدینۃ القیصر, تو وہ جنتی ہے. میں نے کہا سرکار نے مدینۃ القیصر کہا تھا, اور مدینۃ القیصر جو وہ حمص ہے وہ سن دنیا نہیں ہے, وہ کون سا ہے, حمص ملک شام کا حمص ہے, قسم دنیا نہیں ہے. اور تم یزید کو قسم دنیا لے جا رہے ہو, اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قسم دنیا جو جائے گا, فرمایا کہ اول جیش میری امت کا سب سے پہلا گروہ یغزون مدینۃ القیصر, قیصر کا جو شہر ہے وہ حمص ہے. فرمایا حمص پر جو چڑھائی کرے گا وہ جنتی ہے. لیکن مختصر لبے لباب یہ ہے کہ قسطن دنیا لیا جائے یا قیصر کا شہر حمص لیا جائے, دونوں صورتوں میں یزید کا یہاں جانا کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے. یہ صرف دھوکا ہے, یہ صرف میں آپ کدھر نہیں لے جاتا اس تاریخ میں ہی ہوا, اس تاریخ میں ہی ہوا. میرا مطلقاً چیلنج ہے کہ جناب یزید کا ان دونوں جگہ پر جانا ثابت ہی نہیں ہے, ثابت ہی, بلکہ بداؤ شریف جو اس احادیث کے اندر تاریخ کا بھی رتبہ رکھتی ہے اس کے صفحہ 340 پر روایت موجود ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کے صاحب زادے نے سن 46 ہجری کے اندر یہاں پر غزہ فرمایا, غزہ کے تشریف لے گئے تھے, یہاں سے آپ تشریف لے گئے تھے. تو اگر اول جیش کا اعتراف بھی کیا جائے تو حضرت خالد بن ولید جیسے خود تھے ویسا بیٹا ہے, حضرت خالد بن ولید کے صاحب زادے عبد الرحمان نے بولے اس علاقے میں سنائی فرمائی. اور ایک بات یہ ہے کہ لے دے کر کھینچ تان کر یزید کو اگر وہاں لا کر کھڑا بھی کر دیا جائے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر قسطن دنیا پر جانے والا جنتی ہے تو کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافہ کرتے تو جنتی ہو جاتے, کیا یہ حدیث کو چھوڑ دیں گے آپ, ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا, آدھی بات مان لیں گے آدھے کو چھوڑ دیں گے. اگر یزید کی رہی ہے کہ جناب یزید قسطن دنیا گیا تو جنتی, تو سرکار نے فرمایا جو نماز پڑھا جنتی, سرکار نے یزید کا نام تو کہہ نہیں دیا، یہ فرمایا کہ جو قسطنطنیہ جائے گا جنتی، بقول روایت کی جو قیصر روم کو فتح کرے گا وہ جنتی، ٹھیک ہے، جو مدینہ قیصر حمص کو فتح کرے گا وہ جنتی، لیکن اس میں یزید کا تو کوئی نام نہیں لیا. اس سرکار نے فرمایا کہ جو با وضو ہوگا، اچھا وضو کر کے نماز ادا کرے گا، اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. فرمایا جب تم مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو وہ جنتی ہو جاتے. فرمایا کہ جب رمضان کا تم روزہ رکھو اور افطاری کرو تو افطاری کا دانا تمہیں منہ پر لگا اور اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. تو آپ دیکھیں اس حدیث کو کہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص افطاری کر کے مغفرت پائے لیکن بعد میں اگر کوئی غیر شرعی کام کو پھر کر لے تو کیا اسلام سے باہر نہیں ہوگا؟ یہ رمضان کی افطاری اس کو بچا لے گی، کیونکہ رمضان کی افطاری تو یہ ہے کہ شریف نے بتایا کہ سارے تقاضوں کو منہ سے خاطر جب تک رکھے جب تک کہ وہ اپنے اس پرندہ ایمان کو اللہ کے حوالے نہ کرے. نہ کہ بھارتیوں کی طرح شریف لالو کے اندر پینے والے کی طرح کہ لمبی لمبی نمازیں، تو نماز تو پنجرے کی طرح ہے، نماز تو پنجرے کے مانند ہے، روزہ پنجرے کے مانند ہے اور وہ پرندہ ایمان کے مانند ہے. ان کے پاس پرندہ ہے نہیں اور پرندے والے کی طرح کہا لوگے تو پرندہ تو بھیجو، پرندہ تو ہے نہیں اتنا بڑا تم نے پنجرہ 40 دن لگا کر بنا دیا ہے، لیکن جناب اس میں پرندہ تو نہیں ہے. تو ابھی کئی بار اسلام السلام نے کیا فرمایا کہ جو افطار کرے گا اس کی بخشش ہے. مجھے یہ بتائیے دوستوں نے، تو افطار کرنے کے بعد اگر غیر شرعی کام کرتا ہے تو کیا گناہگار نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو شریعت مطالعہ کا انکار، نبی کریم کی شریعت رسالت کا انکار، خدا کی وحدانیت کا انکار، ضروریات دین کے کسی فرد کا انکار، تو مجھے بتائیے وہ کافی نہیں ہوگا؟ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر یزید کو اس کے ماننے والے چلے چبانے اگر اس کو کھڑا کر کے جنتی سامنے بھی کرے، ہمیں کاغذ کو گیا بھی ہو لیکن قتل حسین سے وہ کافی ہو گیا. قتل حسین وہ کافی ہو گیا ہے اس لیے کہ قتل حسین کے بعد اسے ہمت ہی نہیں ملی کہ وہ کچھ کرتا اور وہ مردار ہوا. تو یہ حالت قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ گویا کہ 24 سالوں کا ازما گیا، اور اس میں یہ نہیں کہ قتل حسین کے بعد اس کو دنیا گیا ہو. جو لوگ شادی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ کربلا کے واقعے سے پہلے کرتے ہیں، تو قسطنطنیہ کا گانا بقول ان کے سامنے بھی ہے تو وہ ایک الگ ہے، لیکن قتل حسین کر کے اس نے سب کو بند کر دیا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ وہ قسطنطنیہ گیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اتنا بڑا ڈرامے باز تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے اس کو جوتے مارے گئے، جا خبیص جا بدبخت جا روز کے آپ کو جانے. تو کہا جاتا ہوں آگے گیا چوک سے گھوم کے پھر آ گیا، چوک پر گھوما اور پھر آ گیا، کب سے چوک سے واپس آ گیا، اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی جو تاریخ کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بنایا کیوں؟ کیونکہ ملک شام میں سید بنو امیہ کی تھی اور وہ اکثر علاقہ اس بات سے تقاضا کر رہا تھا کہ جناب آپ اپنے جانشین کو بنائیں یا بنی امیہ کو بنائیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کہ یہ فیل کیا بھی ہے جن تاریخ میں آپ کے حرص اور اس قسم کے بیانات ہیں، میں اس تاریخ کے شرائط پر لالو بھیجتا ہوں، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ صاحب رسول ہے اور قرآن کے بارے میں کہتا ہے وہ کر رہا ہے کہ ملکوں پر عمل خصوص قبل اسلام بلا ہے کہ عمر راشدون کہ وہ راشد و مشر ہے، ان کا دل کفر سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے اور خدا کو ناراض کرنے والی ہر ادا سے پاک ہے. اتنی حقیقت صرف یہی ہے کہ جس علاقے میں آپ 30 سال سے رہتے تھے آپ کا ہلکا تھا، بنو امیہ کے لوگ وہاں پر سید عثمان غنی کے دور سے جا کر آباد ہو گئے تھے، انہوں نے آپ کو زور دیا کہ جناب آپ اس کو بٹھائیں، آپ نے بٹھایا اس کو، لیکن یہ نہیں کہ بٹھانے کے ساتھ اس کے ہاتھ کو کھڑے کی بوتل دیتی ہو کہ بیٹا مزے کرنا ماض اللہ، بلکہ اس کو وصیت کی آپ نے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کی توفیق ہو تو حج کی طرف جانا، اور سن عدل کو قائم کرنا. یہ تاریخ اہل سنت موجود ہے، اس تاریخ کو میں سلام کرتا ہوں، اس تاریخ کو میں سلام کرتا ہوں جس کو قرآن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، جو قرآن کی تفسیر بن سکتی ہے. اور میں سن حسین ابن علی سے بیعت میں تکرار نہیں کرنا، حسین ابن علی سے بیعت میں تکرار نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے باپ میرے باپ سے افضل ہیں. بولو سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ ہے، ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے، ان کی نانی تیری نانی سے افضل ہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ جس وقت سید امام حسن نے گویا کہ سلطنت خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی، اس وقت حضرت امام حسن نے بیعت کی، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی. حضرت امیر معاویہ نے بڑے معدب انداز میں، کیونکہ امام علی مقام کے مقام کو جانتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں لیکن امام حسین کی فضیلت مسلم ہے. امام حسین کی فضیلت مسلم ہے. اب دیکھیے بڑے نرم انداز میں, حالانکہ امیر المومنین بن گئے ہیں اور حضرت امام حسن نے بیعت بھی کر لی ہے تو سارا مسئلہ حل ہے, بڑے نرم انداز میں آپ نے حضرت امام حسن کا عرض کیا کہ حضور حسین کیوں نہیں کر رہے بیعت؟ یہ نہیں کسی نے حسین کو پکڑ کے بولا میری بیعت کرو, نہیں. تو حضرت امام حسن نے ایک ہی جواب دیا, فرمایا اسے اپنی خودداری مقدم, اسے اپنی خودداری مقدم ہے, جب وہ چاہے گا کر لے گا. امام حسن, امام حضرت سینا میرے ماضی نے نہیں کہا کہ میں بھی تو خودار ہوں, ان کو کہو لیکن نہیں, فرما خان والا رسول ہے, خاموش اسی وقت آپ شام کر بروانا ہو. اور آپ نے زور نہیں دیا, نہ اس کے بعد کبھی ذکر کیا ہے سنت کی تاریخ موجود ہے, بلکہ جس وقت حضرت امام حسن شہید ہوئے اس وقت حضرت امام حسین نے خود بیعت کر لی. تو آپ دیکھیے سیدنا امیر معاویہ کا مراد آتے تھے, اگر یزید کے اس حوالے سے سیدنا امیر معاویہ خوش ہوتے تو اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ بھی خود بھی تو حسین کے بیٹھ لیتے, لیکن سیدنا امیر معاویہ کے خود عمل کیا رہا, یہ بات کی تصویر ہے اور سارے جھوٹ کا جواب ہے کہ سیدنا امیر معاویہ اس کی مبرہ ہے. اور دماغوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں جس طرح کی میں کر رہا تھا, تو بندہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا. ابن زیاد وہ تو حر تھے کہ جن کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے گئے. خدا جب چاہے کسی کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر, خدا جب چاہے کسی کو جہنم کے منڈیر سے اس کی قدرت کھینچ کے جنت میں داخل کرتا. میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے کہ میری مثال میری امت کے لیے کیسی ہے, سبحان اللہ, فرما میری مثال میری امت کے لیے ایسی ہے کہ جس طرح کہ شمع جلائی جائے اور پروانے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں, پروانے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں, فرمایا اس طرح کہ میں کمر باندھ کر اپنی امت کو جو جہنم میں گر رہی ہے اس کو روک رہا ہوں, اس کو میں روک رہا ہوں کہ وہ جہنم میں نہ گرے. حضرت گرامی, لیکن جب آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں, ابو جہل کے سامنے بھی آنکھوں پردے تھے, چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے لیکن اس نے نہیں مانا. انسان جب اپنے حسد میں بڑھ جاتا ہے, اپنے تکبر میں بڑھ جاتا ہے, تو وہ شیطان سے بدتر اور جانور سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. فرعون کو آپ نے اس نے خدائی سے دعویٰ کیا, نمرود کو آپ دیکھ کے خدائی سے دعویٰ کیا. یزید فرید اور ابن زیاد کے ماننے والوں کے لیے یہی مثالیں ہیں. ان کے سامنے امام علی مقام موجود تھے, اس میں بھی عرض کر رہا تھا, امام علی مقام موجود تھے اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ کون موجود ہے. انہیں پتا تھا یہ وہ موجود ہے, وہ راوی بھی اس وقت موجود تھے جو سنن نسائی کی میری بات پیش کر رہا تھا کہ جب صحابہ نے سرکار کتاب کو حضور آپ نے سجدہ لمبا کیا اور ہم تو یہ سمجھے کہ حضور شاید نماز میں کوئی وہی آ رہی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ یہی فرمایا ہوگا کہ تمہارا دل نماز میں میری یاد میں لگا ہوا تھا اور میرا دل کس کی یاد میں ہے. فرما کی بنی یہ کہا جانا یہ سورن نسائی کی روایت. فرما میرا حسین آیا تو میری گردن پر سواری کرنے لگی, امام الانبیاء کی گردن پر سواری کرنے لگی. اب لوگوں کا خیال امام علی مقام کے منصب دیکھیے, لوگ سرکار کا خیال کر رہے ہیں اور سرکار امام علی مقام کا خیال کر رہے ہیں اور نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں, دونوں نماز ہو رہی ہے خدا کی ہو رہی ہے. بھابھی تمہارا کیا ہوگا میں نہیں جانتا, کہ جناب یہاں پر مقتدی صحابی ہیں اور وہ سرکار کی محبت میں غرق ہیں کہ جناب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر وہی جنگو ہو رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دل جس کی یاد سے سرشار ہے وہ امام حسین ہے. پتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا بیٹا آیا ارتحلنی اور وہ میری گردن پر سواری کرنے لگا. تو حضور اگر سواری کر بھی رہا تھا تو آپ کو امام الانبیاء ہے, وسیلے پر کار دوں گی, آپ کو امام الانبیاء ہے. حضور آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا دیتے, آج ہم بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں بچے آ جاتے ہیں, ایک ہاتھ سے اشارہ کر دیے تو بچہ پیچھے ہو جاتا, یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے گردن پر رکھیں, تو حضور آپ اس کو پیچھے کر دیتے. تو آواز آتی وہ حسین تھا, وہ حسین تھا. تم اور بچوں پر قیاس کرتے ہو اس کو. امام حسن جو سرکار کے پاس آئے, بخاری میں روایت موجود ہے, کھجور پڑے ہوئے تھے صدقے کے, امام حسن نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی, اٹھا کر منہ میں ڈال لی, سرکار فوراً آگے بڑھے اور ان کے منہ سے کھجور نکالا. فرمایا حسن تو نے کیسے کھا لیا, تجھے بتا رہی ہم پر سکا حرام ہے, ہم سکا نہیں کھاتے, سکا مال کا محل ہوتا ہے, مال کا رزق ہوتا ہے, اس کا قدر ہوتا ہے, ہم نہیں کھاتے, ہمارے نصیب بہت زیادہ ہے. وہاں پر علماء نے لکھا کہ جناب حضرت امام حسن تو بچے تھے, ان سے علمی گفتگو کرنے کا کیا مقام, وہ مکلف تو تھے نہیں, اگر وہ کھا لیتے تو کیا ہو جاتا, مدرسی نے لکھا وہ حسن تھے, ان کو عام بچوں پر خیال نہیں کیا جائے گا, بلکہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے جب سے علمی فوقیت اتنی تھی اور بلندی اتنی تھی کہ انہوں نے محفوظ کو مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. یہ حسنین کریم ہیں, ان کی علمی شان ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے. سیدنا امام حسن ہے, یہ امام حسین ہے, یہ تاجا حضور بچہ فرمایا یہ حسین ہے. اسے تو عام بچوں پر خیال کرتے ہو, محمد رسول اللہ جس کے لیے سجدہ لمبا کر دے وہ عام آدمی ہوگا. بولو سنیا, وہاں بچہ ہوگا جو محمد رسول اللہ کی گردن پر چڑھ جائے مہر نبوت سے بھی اوپر. بولو سبحان اللہ, مہر نبوت کو بھی پیچھے چھوڑ دے اور آ کر گردن پر سوار ہو جائے وہ عام بچہ ہوگا. اور نبی تو وہی کام کرتے ہیں جس کا نام حکم دیتا ہے. اللہ جل جلالہ نماز بھی رب کی, حسین کی تعظیم بھی رب کی طرف. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین میری گردن پر سوار ہوا, اہل سنت کی حدیث ہے کہ ابنی ارتحلنی, میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہوا, فرمایا فکرے ہے تو میرے دل نے ایک بات کو بہت برا جانا. حضور آپ کے دل نے کس بات کو برا جانا؟ فرمایا کہ میرے دل نے اس بات کو برا جانا کہ ان کو آج کی رہ حتی یقضی حاجتہ, کہ میں حسین کو اتار دوں اور اس کی سواری بھی پوری نہ ہو. فرمایا میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میں حسین کو جلدی سے اتار دوں اور سجدے سے سر اٹھاؤں اور حسین کا دل بھی نہ بھرے. فرمایا مجھے یہی حکم تھا کہ سجدہ لمبا کرو جب تک حسین سواری میں مکمل نہ ہو. دیکھو یہ محمد رسول اللہ کی نماز ہے جو حسین کی محبت میں ہو رہی ہے, امام علی مقام کی محبت میں ہو رہی ہے. تو سرکار کا دل امام علی مقام کی تعظیم میں ہے اور صحابہ کا دل سرکار کی تعظیم میں ہے. نماز بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. صحیح حدیث ہے, میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ ابن عبدالغنی قتیل وہ بالا کوٹ کی سب سے بڑی نحوست جس کی وجہ سے خدا کا عذاب وہاں پر آیا, وہ بالا کوٹ کی سب سے مردود شخصیت جس نے یہ بکواس لکھی ہے, میں بولتا ہوں مجھے بتاؤ اس حدیث کے سامنے کیا جواب ہوگا. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا جو توحید بیان کرتا ہے وہ تمہاری توحید سے الگ ہے, نبی کی جو نماز ہے وہ تمہاری نمازوں سے الگ ہے اور فرق ہے. اور ہمیں چلنا ان کی ٹانگ کی منڈخور والی نمازوں پر نہیں, ہم نے چلنا اسی پر ہے, حسین والی نماز پر, اہل بیت والی نماز پر, علی والی نماز پر اور محمد رسول اللہ والی نماز پر. محبت سے دور دور بات کریں گے. آئیے مختصر آگے چلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی بشارت پہلے سے تھی. طبرانی معجم الکبیر, مجموعہ سرائے تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. صحیح حدیث مسلم امام احمد میں بھی موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو وادی قصہ میں قتل کر دیا جائے کربلا کے اندر اور بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے. ایک روایت تو واضح موجود ہے کہ جس میں آپ کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم موجود ہیں اور ایک طرف امام حسین موجود ہیں اور سرکار کی آنکھوں سے زارو قطارہ حاصل کر رہے ہیں. امہات المومنین نے پوچھا کہ حضور یہ رونے کا سبب کیا؟ سرکار نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا کہ رب کریم دونوں میں سے ایک کو چاہتا ہے اور رب کریم کی یہ رضا ہے, چاہتا رب ہے لیکن اجازت آپ کی ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی دے دیں. انبیاء کو اختیار اپنے لیے بھی ہوتا ہے دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے. انبیاء تو انبیاء ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ عام مومن بندہ جو متقی پرہیزگار ہو, وہ آپ نے حدیث سنی نہیں کہ اللہ جس اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے تو اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے. من عاد علی ولی فقد عاد کو بالحرب, اس حدیث کا آخری جملہ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں کان بن جاتا ہوں. بخاری کی اس حدیث کی آخری جملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھ سے کہا, حدیث قدسی ہے, یہ تو میرے آقا کی ذات ہے, یہ تو امام علی مقام کی ذات ہے. امام علی مقام نے جب تک جان نہیں تھی جب تک آپ راضی نہیں ہوئے, کہا کہ آپ کو خبر ہو گئے. میں نے کہا یہ عام مومن نہیں مرتا جی, تو یہ تو امام علی مقام مومنوں کے آقا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. تم کیا دھکے لگا کے بخاری پڑھانے میں, یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں روایت صحیح موجود ہے. دعاؤں کے بیان کے اندر والے روایت موجود, اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ابھی سے کچھ سی ہے کہ مما ترست تو رشعی انا فائد. رب نے کہا مانگو, میرا بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے فرائض پر عمل کرتا ہے. پھر وہ نوافل کی طرف آ جاتا ہے, فرض پڑھتا ہے, ایک فرض بھی نہیں چھوڑتا. بولے سبحان اللہ, حسینیت سے یہی درس ملتا ہے. فرمایا کہ وہ ایک فرض بھی نہیں چھوڑتا کہ میں اللہ سے پیار کر لوں. پھر وہ میرے محبت میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ رات کا جو آخری ٹائم ہے جو اس کو وقت ملتا ہے اس میں نوافل پڑھنا شروع کر دیتا. فرمایا کہ جب میں اسے دیر لیتا ہوں کہ بس یہ میرے بغیر کسی کو نہیں چاہتا تو پھر میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرمایا محبوب جب میں محبت کرنے لگ جاؤں, جنرل مشرف اگر محبت کرنے لگ جائیں کسی سے تو کوئی اس کو حل دے سکتا ہے؟ حل دے رہا تو اتنے چھپر پڑیں گے اس کو, قیامت تو یاد رہے گا. اس لیے قاضی صاحب بھی دور دور سے حل دیتے ہیں. قاضی صاحب بھی یہ قاضی دیکھو ایک سال سے کہہ رہا میں تیری چلاؤں گا, کہہ رہا ہے نا چلائی اس نے, اس کو چھپر کی برکت ہے کچھ موٹے دفاعی کی برکت ہے کہ بس تیری چل رہی ہے رمضان کے بعد سامان میں یاد بس رمضان پورے تیری چل رہی ہے. موٹا لفافہ زکات کے فنڈ سے بنایا گیا, زکات اور تو ہے زکات فنڈ سے بنا کے دیجیے, کہاں کوئی مسئلہ نہیں, جو ختم ہو گیا تو پھر بیدار ہو تحریر چلے گی, اب پھر اس میں ہندی ہے تحریر چلے گی, لیکن آپ بھی یہاں پر اور میں بھی یہاں پر, پھر دیکھیے یہ حسین ہوتے ہیں, یہ حسین ہی ہوتے ہیں. یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے دین کے اور ملک کے اور وطن کے خطار نہیں ہوتے. انہوں نے گستاخی رسول اللہ کی جس کی بنا پر آج جین مار کو گستاخی ہو رہی, سکھایا انہوں نے, سکھایا انہوں نے. سیالکوٹ کے کئی عیسائیوں نے پمفلیٹ نکالا ہے کہ ہمارے عیسیٰ کی فضیلت تو آپ کے پاس ثابت ہے, لیکن یہ تمہارے مسلمان خود تمہارے نبیوں کے بارے میں کیا لکھتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. وہ پمفلیٹ سیالکوٹ میں لگا, یہ منہ چھپائے پھر رہے تھے, وہ نصارا بدبختوں کو جواب نے کس نے دیا تو مولانا علیہ السلام حضور عبدالشکور قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہل سنت کے عزیز مناظر تھے جنہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سرداد صلاحت السلام کی شان کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کا. تو یہ مودودی اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انگریزی اور دیگر زبان میں سرکار پر لیکچر لکھا, سرکار کی تصویر خود انہوں نے اس انداز میں پیش کیا ماضی اللہ اپنی کتابوں کے اندر کہ آج ڈینمارک میں ہم نے دامن کو دھونے کے لیے کبھی گویا کہ بندر روڈ کا گھیرا ہو رہا ہے, اس کا گھیرا ہو رہا ہے. ہم نے کہا سب سے پہلے جا کے مودودی کی قبر پیشاب کرو کہ جس میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہی جب آ رہی ہے. تو کہا خدیجہ نے کہا توبہ نبی سے کہ میاں آپ پہلی وہی سے گھبراتے کیوں ہو, ابھی تو پیری کی دکان کھلے گی, تم پیری کی دکان چمکاؤ میں مال سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں. اردو بازار تو سیرت دوارم مودودی کو اٹھائے جلد نمبر دو اور وہی کا بیان دے کے یہ بدبخت نے یہ بات لکھی کہ معاذ اللہ لایا زبا کہ آپ ذرا پیڑھی کی دکان چمتا ہے معاذ اللہ اور میں مال سمیٹنے کی تیاری کرتی ہوں. تو یہ نام ہے جماعت اسلامی اور کام دے کے کیا ہے, کام یہ کہ جناب نبی کی نبوت کو پیڑھی کی دکان کئی بڑا حل ہو رہا. تو اس طرح یزید نے امام حسین کے سر کے سامنے کہا تو یہ یزیدی دعوے ہیں, یہ جیسی طبیعت ویسی ہوئی آئی. آپ کو اگر فارغ چھوڑ دیا جائے اور آپ کو پھر کہا جائے کہ جناب آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے, آپ کو یزید جنتی تو کہو, بولو کہو گے دل سے کہنا کہو گے. وہ کہتے ہیں جناب آپ 10 لاکھ روپے نہیں دے, لیکن ہمارا دل یہی چاہتا ہے اس لیے کہ ہمارے اندر طبیعت ایسی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جیسی طبیعت ویسی ہوئی آئی. جیسی طبیعت آپ نے بھرمرائے گھار کر دیا, آپ کو قرآن نے کہا جیسی طبیعت ویسی ہو جائے. اب تو یہ بات کبھی تیزی نہیں نا, تو میرے دوستو ڈینمارک میں اگر جو ہو رہا ہے اس پر احتجاج تو ہو, لیکن ڈینمارک کے احتجاج سے آپ ان کو نہ ہوں گے کہ جو نماز میں سرکار کے خیال سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں. آج تک یہ فیصلے کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے روزمرہ کے اگر چند اخبار میں اشتہارات گور گویا کے جلسے جلوس کو دیکھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ گویا کہ جائز ہو گیا. اگر میمن مسجد سے یہ ریلی نکال لے اور پڑھا لے آگے تو یہ کوئی شام نہیں ہے جب تک کہ یہ متحدہ مجلس احمد مودودی سے بڑا سے دھار نہ کرے. اگر میمن مسجد کے باہر سے کھڑا کر کے کہہ لیں کہ جناب آؤ ریلی ہے کس کے خلاف ڈین مار کے خلاف, میں نے کہا تم میمن مسجد اس طرف جاؤ میں اس طرف جاتا ہوں. تو کہا کیوں, میں نے کہا یہ سنیو کا کہا کہ خوب پانی پیو پیشاب مودودی کی قبر پہ کر دی, پیشاب مودودی کی, بولو سنیو حسینیوں کے ایک دن ہے بس یہ نعرہ حیدری حق بولا کرو. سرکار فرماتے ہیں میرا عمر ایسا ہے جو حق بولتا ہے اور وہ کڑوا ہے اس لیے اس کے دور بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو ریوڑ میں دیکھ کر عبداللہ مت بنا کرو کہ بیگانے کی شادی اور عبداللہ دیوانا, ایسا نہیں بننا چاہیے. حق جو ہے وہ حق ہے, ڈین مارک کا سانحہ لاکھ دفعہ قابل مذمت ہے. ہر خرید و رمائے اہل سنت کی طرف سے آپ کو کار دی جائے گی اس ریلی کی آج اس پر اجلاس ہوا ہے دارال انجلیا میں. دارال انجلیا کے محتمی حضرت علامہ مولانا محمد امجد نعمانی کی صلاحیت کے اندر اور ان کے بلانے پر تو یقیناً عن قریب آپ کو دعوت دی جائے گی. میں اپنے سنی بھائیوں کو کہوں گا کہ اس اجلاس میں اس جلوس میں ضرور شریک ہوں اور ناموں سے رسالت کے تحت اس کے لیے خود اپنے بچے بزرگوں کو دے کر آئے تاکہ وہ جلوس مزار قائد سے چلے گا انشاءاللہ اور تبت سینٹر پر علماء ربانی اپنے تجاویزات اور عمل پیش کریں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ جناب ہم یہ نہیں کہ ڈینمارک کی مذمت وہاں ہوگی وہابیت کی مذمت یہاں ہو رہی ہے, موجودیت کی مذمت یہاں ہو رہی. بدھے کا مزید عمل بنانے سے پہلے موجودی کی تصویر آپ پہلے بتاتے درود پاک رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا, بڑی بدبختی سے کہا جاتا ہے حسین کو تو مار دیا گیا, پانی تھا تو لے لیتے. میں نے کہا حدیث مبارکہ کے اندر ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کا اعلان کر دیتا ہے, مشرف صاحب بھی اگر کسی کو اپنی محبت کا اعلان دے دے تو کوئی ہول نہیں دکھاتا ان کو, ابھی حقیقت گزر گئی. تو اللہ جس کو محبوب بنا کر محبوبی کی کرسی پہ بٹھا دے اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اگر ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یا گورنر صاحب لیٹر جاری کریں کہ کھارگھر کے آئی جی صاحب یا جناب جو ہے کہ ایس ڈی ایم صاحب جو آج کے نظام نہیں رہا یا جناب ایس او ٹی صاحب جو تھانے آئیں گے ان کو بیج لگ گئے, تو وزیر اعلیٰ کی سورس پر اگر اس کو بیج لگ جائے تو اگر کوئی اس کے ساتھ پانچ زبان میں سپے شپے کمیٹی کر سکتا ہے, اس کو عام آدمی کی طرح سمجھ سکتا ہے, تو جناب اسے عام وزیر صرف ایک پھول لگا لے اس کی نکل پڑتی ہے, لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور جس کے سر پر خدا اپنی محبت کا تاج رکھ دے وہ خدا جو کن کہہ کر دنیا کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ جیسے کا دوست ہوگا ویسا بہن ہوگا, جیسے کا دوست ہوگا میں بنانے کا میں جاتے کو بھی جانتا ہوں میرے دوست کو بھی جانتا ہوں. اچھا تو اس کا دوست ہے تو خاموش ہو جائے, تو جیسا دوست ویسا بھرم. رب کریم کون ہے؟ وہ العالمین ہے, وہ کن کہہ کر کائنات وجود میں لاتا ہے, کن کہہ کر کائنات کو معبود کر دیتا ہے. تو جو ایسی جلال اور جلال اور جمال والی ذات کا محبوب ہوگا اس کے اختیارات کتنے ہوں گے, اس کا کائنات کا بھرم کتنا ہوگا, اس کا اعتماد کتنا ہوگا, اس کی رسائی کتنی ہوگی. تو سرکار فرماتے ہیں وہاں ترقی تو بشن اتنا پائے گی. جب یہی محبوب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دے میری طرف سے کہ میں قادر مطلق ہوں, میں کسی کام کو کرنے میں دیری نہیں کرتا, بلکہ تم کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے, تم کہتا ہوں. یہ ابھی سنیوں کے مزے کی بخاری پڑھنے والوں میں بڑی مشکل ہے, غور سے سنیے گا. تمام ہمارا طرف تک کچھ شہین انافائی میں ہے خدا, جو کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں, اس میں تردد نہیں ہوتا. فرمایا تردد نہیں, لیکن میری قدرت ایک کام میں ٹھہرتی ہے, وابیو تمہاری توحید بھی کہا جاتی ہے. غور کرو نا بھائی, یہ تو بخاری میں بیان کیے, توحید بخاری میں بیان کیے نا بھائی. اللہ فرماتا ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں سب کر دیتا ہوں, کسی سے پوچھتا نہیں, باہر نکل آئے ہوئے جو ہم چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن فرما محبوب ترک دودی علی موت المومن, میری قدرت میرے اس محبوب کی روح نکالنے کے لیے توقف کرتی ہے. یا اللہ ڈر ہے؟ فرما ڈر نہیں, محبوبی ہے, مجبوری نہیں محبوبی ہے. کیا ہے؟ یا اللہ کھینچ لے کہ وہ غلام اللہ کی روح کھینچے گی, اس کی روح نہیں کھینچے گی, خود دے گا, دے خود دے گا. ہمارا کس طرح ہمارا پیک چڑی بخاری پڑ رہا ہے, اس کے جواب پڑھا ہے کوئی پیک چڑی کیا ہو گیا تھا مقام ہے, باس کیا کر سکتا ہے, میں نے کہا یہ مقام ہے باس کا, وہ خواجہ کیا کر سکتا ہے, ہم نے کہا بھیڑ کے اندر کوئی خواجہ ہے نہیں, کیونکہ خواجہ تو بتایا تھا اس سے یہ خواجہ ہے. بولے سبحان اللہ, ہمیں کہ یہ خواجہ قسمت ہے جو اللہ خود بیان کر رہا ہے اور رسول کی زبان سے بیان کروا رہا ہے. سنیے شریف کو یاد رکھو, ہمارا ترقی دی اور ارماؤ کی قومی ہے, میں کسی کام سے کرتا نہیں, اللہ فرماتا رکتا نہیں, بڑے سبحان اللہ, بولو کر گزرتا ہوں, کون فیر کون عقیدہ ہے, لیکن اللہ خود کہہ رہا تھا ہم کیا دیں, کون فیر کون بھی عقیدہ ہے, لیکن آگے بات بھی تو عقیدہ ہے نا بھائی. فرما کرے تجھے ارے مو تم بہ میری, میری قدرت اگر لفظی مانا کروں نا اس کا یہ منتا ہے کہ میں تردد کرتا ہوں اور کون پسند, اور یہ کہتے ہیں ہم لفظی مانے دکھائیے کرو ترجمہ بھی. یعنی اللہ کہتا میں تک دکھ کرتا ہوں, سر دکھ کو کہتے رکنا کروں نہیں کروں, کروں نہیں کروں. ہم نے کہا یہ خدا کی توحید کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیسے رہے گا, اور صحیح بخاری میں جو ہے سب ٹھیک ہے. میں نے کہا ہم کیوں کہا پاس ہے تجھے ترجمہ سکھائیں, فرمایا کر تو نہیں, میں نہیں میری قدرت توقف کرتی, میں نہیں
سکتی ہے کس چیز میں
مومن ضرور نکال لیں گے. یادو تو کر سکتا نکال لے فرمایا وہ چہرے نہیں رکھا ہے محبوب کے لیے نہیں.
کمائن کے لیے کیا ہے کیوں نہیں نکال رہا ہوں کب تک نہیں نکالے گا.
فرما ہوا یہ گرہ موتا وہاں تک رہو بسا کہوں پوری زندگی میری نہیں دی ہے میں اسے نایاب دینا پسند نہیں کرتا وہ موت کو پسند نہیں کرتا.
وَيَكْرَهُ الْمَوْتَ وہ موت کو پسند نہیں کرتا. وَأَنَا أَكْرَهُ مَصَاعِبَهُ میں ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یا اللہ آخری وقت آ گیا ناراضگی پسند نہیں. فرمایا میرے جلال اور کمال کا مزہ ہے.
شجر موسیٰ پر جو ہم کلام کر سکتے ہیں تو اس کی زبان کو بھی کلام کر سکتے ہیں.
شجر موسیٰ پر اپنی تجلی ڈال کر کلام کر سکتے ہیں تو اس سے بھی کلام کر سکتے ہیں. تو جس کے سینے کو اور جس کے وجود کو ہم اپنے نور سے ختم کر کے نور اللہ نور کر دیں تو اس کی رضا نہ ہو. فرمایا کہ جو اپنے ہمارے لیے اپنے جسم کو ختم کر لے ہم اس کے لیے اپنی قدرت کے جبر کو روک لیتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیری موت نہیں ملے.
یہ عام مسلمان کا مرتبہ بولا ہم کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو حسین ابن علی کرم اللہ عزوجل کریم وہ تو ہمارے آقا ہے ہماری گردن ہے ان کے ہاتھ میں ہماری گردنیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جب چاہیں کائنات میں جیسا تصور فرمائے. اللہ حکم اس حدیث میں اگر ان کو دیکھے تو یہ سارے اعتراض کھل جاتے ہیں بخاری کی حدیث سے کہ جناب حسین پانی کے لیے ترسا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پانی کی قسمت نہیں تھی کہ حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لیتا.
پانی بد قسمت تھا کہ جسے یہ شرف نصیب نہ ہو سکا ورنہ امام علی مقام کا مرتبہ حدیث خوشی سے خود واضح ہوتا ہے.
ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے امام علی مقام کو خطوط آنا شروع ہو گئے امام علی مقام ایک ایک خطوط دیکھ رہے ہیں جلال عیون میں ملا بدر مجلس لکھتے ہیں کہ شیعہ میں کوفہ لکھا جاتے تھے میں نے کہا آج وہی کتا کرتے اور ایک ایک خطوط بھیجا جا رہا ہے خطوط کی تعداد سے پڑ گئی. آخری خط حامی کا حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچا. اس کی تفصیل تو آپ میرے آقا خطیب پاکستان حضرت کبرا حدیب پاکستان اللہ محمد شفیع باڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیا رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر جواب رحمت کی بارش فرمائے. اللہ ان کے فیض سے ساری اہل سنت کو متمتع فرمائے. یہ حق انہیں کا ہے لیکن تبرکاً ہم بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے استفادہ محرم فرمائے.
آخری خط اس دوران میں اور باتیں بھی عرض کروں گا رک رک کر لیکن واقعے کو مختصر آپ کے حکم پر رکھتا ہوں. آخری خط حامی کا امام کے پاس پہنچا.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جذبات اور ان کی عقیدت کو ملاحظہ فرمایا اور صدر فاضل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی تھی کہ امام کی شہادت کی خبر مشہور اور کوفیوں کی بے وفائی یہ سب مشہور تھی لیکن امام سے طلب بیعت ہونا امام پر لازم تھا کہ آپ ان کی درخواست کو قبول کریں. شریف تو ظاہر کو دیکھیں گے امام علی مقام کا وہاں شہید ہونا ایک مسلم تھا اور سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم کو قربان کر دیا اور حسین کو دے دیا اور اپنی اہلیہ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دی. تو میں جاؤں گا غور سنیے گا کربلا کی مٹی دی. یہ روایت آپ نے کئی جگہ سنی ہوگی اس درویش سے بھی سن لیجیے مسلم امام احمد کی ہے کربلا کی مٹی دی اور سید ام سلمہ غور رضی اللہ تعالیٰ سنیے ڈھیلے نہیں بولو وہ ڈھیلے نہیں بنو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحمت فرمائی کہ یہ لوگ جب یہ خون بن جائے گا تو سمجھ لینا میرا حسین نے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے خون سے اس کی آبیاری کر دی. چمن اسلام گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے حسین نے اپنا خون دیا اور یہ خون ایسا ہے کہ قیامت تک اسلام خشک نہیں ہوگا. اس کے پھول سے خوشبو حسین ہی ختم نہیں ہوگی بلکہ ایسے ہزار پھول تمہیں ہر جگہ نظر آئے حسین کے نام پر جیئیں گے اسلام کے نام پر جیئیں گے حضور کی محبت میں مریں گے ایسے لوگ انشاءاللہ ہر زمانے میں رہیں گے. حضرات گرامی جتنے شہید ہوئے تھے سب کا خون سرکار نے سب کے خون کی مٹی سرکار نے ادا فرمائی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بوتل تو بہت چھوٹی سی تھی کہ جس میں سرکار نے سب کے خون کو کیسے جمع کیا ہوگا خون تو بہت سارا تھا. یہ خون نے جوش کیسے مارا میں نے کہا تیرا ملہ نہیں دے رہا یہ محمد رسول اللہ دے رہا. میں نے کہا جس طرح ایک گلاس دودھ کو 100 آدمی پی سکتے ہیں جو محبوب کا لب لگ جائے تو 100 آدمی اس کو پی لیتے ہیں. تو میں نے کہا ایک گلاس دودھ کے اندر 100 آدمی کیسے پی سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ہونٹ لگے محمد رسول اللہ کی عطا ہے. جہاں پر ایک چلو پانی کے اندر 1400 صحابہ غسل بھی کرتے, پانی بھی پیتے, جانوروں کو بھی پلاتے, تو وہ ایک چلو پانی جو اتنے لوگ پی رہے ہیں وہ چلو میں وہ کثرت موجود ہے, تو وہی کثرت اس مٹی میں موجود ہے جو محمد عربی نے کہا سمانی.
ہم نے سبق کیا کرنا ہے کہ ایک بوتل کے اندر اتنا خون کیسے آ گیا؟
میں نے کہا جس طرح 100 بندوں کا دودھ ایک گلاس میں آ گیا,
1400 آدمی کا پانی ایک چلو میں آ گیا, وہ محمد عربی ہے جنہیں خدا کہتا ان نہ آتا ہی نہ کل کا
محبوب ہم نے تجھے واپری میں دار میں کثرت بنا
کر گیا تھا مٹی کی صورت میں. فرمایا جب ایک جوش مارے تو یہ میرے حسین اور اس کی رفقا کا خون ہوگا. میری ماں مسلمانوں کی ماں سے ہم نے سبق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو محفوظ فرمایا, اور امام کا جانا ضروری تھا اس لیے جناب حجت قائم کرتی تھی کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ حسین نہیں آیا, جس طرح آنے والا کہیں گے کہ حضور نہیں آیا تھا جب ہماری پٹائی ہوتی. یہ حسین ہے, یہ
مسردہ مجید عمل. میں نے کہا یہ حسین ہے, عمل سے پہلے ایمان چاہیے, پنجرے سے پہلے پرندہ چاہیے. تو میں لالو کھیت کے 4 نمبر تک میں بازار میں پھر رہے طوطا بھیجنے کی,
ہے نہیں, اور جناب پنجرا لے کے
طرح خبر آئی. تو بھائی پنجرا ہے, 40 دن کی گاڑی لگا رہا ہے جنگل میں. میں نے کہا پنجرا بنایا طوطا نہیں بنایا, تم پرندہ نہیں بنایا. وہ غوث پاک کی قدموں کی دھول چاٹنے سے بنتا ہے, وہ خواجہوں کے سلسلوں سے جوڑنے سے ملتا ہے, اور اس لیے قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم کہ ان سے جڑو گے تو وہی سیدھا راستہ ہوگا. اگر پنجرا نہیں, امام علی مقام کو وہاں پر جانا حجت کو قائم کرنا تھا. امام علی مقام نے حجت کے لیے حالانکہ کوفے والوں کی بے وفائی ہم نے مولا علی کی سیرت میں دیکھی. امام صاحب کا پہلا واقعہ نہیں, یہ دوسرا ہو رہا ہے. اس لیے کہ کوفی مولا علی کو مسجد میں تھوڑے سے بار گئے تھے, پھر انہیں جو سنا یار چلنا چاہیے تب سے ہمارا بہ ہو گیا, اب تو چلنا چاہیے. اس لیے کہ ٹائم اپنا بھی پورا نہیں ہو, آدھا گھنٹہ باقی ہے, تو یہ پھر آدھا گھنٹے کے لیے سوچنے آئے. حسین آئیے, حسین آئیے, حسین آئیے, اور مولا علی کو مسجد میں چھوڑ کے بات گئے تھے. لیکن امام علی مقام نے ان کی حجت کے لیے اور اتنی کثرت کے لیے اجماعی صورت کہ بندہ کتنا بھی جھوٹا ہو لیکن وہ کبھی نہ کبھی تو سچ کہتا ہے, اس اعتماد کے تحت آپ ان کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کریں. اس لیے مسلم بن عقیل جائے اور وہاں کے معاملات کو دیکھے. یہاں سے رہنے والے مسلم بن عقیل آپ پہنچے کوفہ اور لوگوں نے کافر اور کہاں پر بیعت کرنا شروع کر دی. جس طرح مولا علی جب نماز سے جا رہے تھے تو ایک ریلا آ رہا تھا فجر کے لیے, مولا علی شہید ہوئے تو سب آپ کے ساتھ کل پڑھیں گے, کل پڑھیں گے بجے کی نماز سب بات ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ 12,000 آدمیوں نے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے آدمی؟ 12,000 آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اور کربلا کی قریب ان کا مزار مقدس ہے, اللہ ہمیں لے جائے وہاں پر, اور عراق کی مقدس سرزمین کو ان گندے نصرانی جن کے فادر ہی نہیں ہوتے ان سے پاک کرنا, اور بغداد معلہ کو پھر اپنی جوبت پر قائم کرنا. یہ رب العزت کا امتحان ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو غالب کرتا ہے, کسی کو مغلوب کرتا ہے, تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر ہندو اور عیسائی مسلمان پر چڑھائی نہ کرے تو یہ تسلط کیسا رہے گا, یہ مضبوطی کیسے ہو جائے گی؟ سارے معاملات اگر ٹھیک ہے, دکان پر چور آتا ہی نہیں ہے تو شٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دن میں بھی شٹر کھلا ہوا ہے, رات میں بھی شٹر کھلا ہوا ہے. ایک میں جب سامان ڈال دیا سارے گاؤں والوں نے اور سارے شہر والوں نے جناب شٹر لگانا شروع کر دیا کہ چور آتا ہے تو چیز کی عبادت بھی ہو رہی ہے, چیز کی جناب عبادت بھی ہو رہی ہے. شٹر ہی نہیں لوگ بڑے متاثر لوگ ہیں, ہم نے کہا اس لیے کہ وہاں چور نہیں آتا, لیکن چور آیا تو جہاں تک دو تارے وہاں تک سارے لگے گی جناب تو لگانے. اس لیے کہ مال تھوڑا ہوا اندر ساری زندگی کا ساتھ ہے, تو اگر یہی نہ اگر یہ نہ ہو اور یہ تراندازی نہ ہو تو جناب اس ایمان کی عبادت کیسی ہے, اس کے اندر حرارت کیسی ہوگی, اس کے قلعے پر تارے کیسے ڈالے جائیں گے, اور جڑ کر
اس کی عبادت کیسی کی جائے گی, کسی ایک پانی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے کیسے ہوں گے. میرا پھر یہ کہے گا وہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کی قیادت میں تو ہمارے ایمان بڑا ہوگی.
یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے, اور یہ اتحاد رب کریم کا انعام بھی ہوتا ہے کہ اس میں مسلمانوں میں اتحاد یکجہتی پیدا ہوتی ہے. حضرت مسلم حکیم نے جب کربلا کوفے والوں کا تمام معاملہ دیکھا تو آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ گویا کہ تشریف لے آئیے. حضرت امام علی مقام مجھے خط لکھا گیا, مختصر یہ کہ ادھر یزید کو خبر ہوگی کہ سیدنا امام علی مقام کو کوفی بلا رہے ہیں اور 12,000 آدمی نے بیٹھ کی ہے, اس نے یہاں سے اتنے زیاد کو حکم جاری کیا کہ تم اپنے لشکر کو لے کر جاؤ, جیسا بن پڑے تم نے حسین سے بیعت لینی ہے, عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینی ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. حالانکہ حضرت امیر معاویہ نے بات کہہ دی تھی کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو انہیں اختیار ہے کیونکہ میری حکومت میں بھی سارا سلسلہ ہو چکا ہے. لیکن یزید بدبخت تھا, اپنے غرور اور فخر کے اندر گویا کہ بڑا ہوا تھا. ابن زیاد کوفے کی طرف آیا, اسے ڈر بھی تھا, اسے ڈر بھی تھا, اس لیے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے ساتھ ساری ریلیاں پہلے بلا لی کہ جھنڈے لے کر آؤ, ٹھیک ہے, تاکہ اس چکر میں گرفتاری نہ ہو. جب وہ کوفے پہنچا تو اس نے اپنا لباس بھی چینج کیا. اہل کوفہ یہ سمجھے کہ حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں. اس نے اہل کوفہ نے نعرے بازیاں کی جہاں تک وہ کر سکتے تھے, ان کے آگے آپ کے آگے تو کچھ کام نہیں کروں گا, نعرے بازیاں کی. لیکن جب اس کے ادا سے اور اس کے معاملات سے جب گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا اور اس نے اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب الٹ دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بدبخت ابن زیاد ہے. لوگ وہاں سے دور ہو گئے, مجمع منتشر ہو گیا اور وہ گورنر ہاؤس میں چلا گیا. صبح ہو چکی, سارے کوفیوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور تقریر میں اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا امیر المومنین یزید اس بات سے ناخوش ہے اور مجھے یہاں کا گورنر بنا کے بھیجا ہے, سیدھے سیدھے تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ تمہارا حق انجام بھی بہت برا ہوگا اور مسلم کی نقیر کا انجام بھی بہت برا ہوگا. لیکن کوفیوں کے تازیے بھی ڈوبے نہیں تھے, وہ بھی بنی رہے تھے, ابھی سج رہے تھے, تو وہ گرم تھے. انہوں نے کہا نہیں, کچھ بھی ہو جائے ہم کسی بھی صورت کے اندر ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اس نے کہا ایک ایک کو قتل کروں گا اور گھروں میں گھس کر گیا کہ ہماری فوجیں تمہارے ساتھ قتال کرے گی. اس کی لفاظی تاریخ کی کتابوں میں بڑے اس نے آسمانی دعوے کیے اور کوفیوں کے تازے ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو اب تو یزید سے بچنا مشکل ہے, اب سارا مجمع منتشر ہو گیا. اب اس کوشش میں لوگ لگ گئے کہ جناب کسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ لگایا جائے. سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش جاری ہوئی. آپ مختار کے گھر میں جو محب اہل بیت تھا, اور ایک روایت میں کہا حالی گھر تشریف لائے جو محب اہل بیت تھا اور اہل بیت کا عاشق تھا, اس کے گھر میں آپ رہے اور وہیں پر امام حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کا سلسلہ جاری تھا. لیکن اس بات کا مسئلہ لیا گیا کہ کہیں حضرت امام مسلم کی بات اور ان کا مقام کہ وہ کہاں پر پنہا ہے لوگوں کو معلوم نہ پڑے. اب جاسوسی کے لیے اپنے زیاد نے اعلان کر دیا تو جناب لوگوں کو معلوم کر دیا جائے گا کہ وہ اسی طریقے سے جاسوسی کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کا پتا لگا لے. ایک شامی غلام اس کو 3,000 قریب درہم دیے گئے, 30,000 درہم دیے گئے تاریخ ہے. وہ لے کر مسجد کے اندر پہنچا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسینیوں کا پتہ مسجد سے ملے گا. وہ مسجد کی طرف آیا اور مسجد کے اندر بیٹھ گیا. اتفاق پر وہاں پر محب اہل بیت مسلم بن عوصجہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یقیناً یہ حضرت مسلم بن عقیل کو جانتے ہوں گے. قریب گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ پوچھا اور اجنبیت کا اظہار کیا کہ جناب میں شام سے آیا ہوں اور 1,000 درہم میرے پاس ہے, میں حضرت مسلم بن عقیل کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, تو لہٰذا آپ کرم فرمائیں اور آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور مجھے سیدنا مسلم بن عقیل کا گویا کہ پتا بتا دیں. مسلم بن عوصجہ نے کہا کہ تم اپنے لوگوں میں سے کے پاس کیوں نہیں گئے, میرے اتنے لوگوں میں سے میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ کے چہرے کے اوپر خیر و برکت کے آثار نظر آ رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کے آثار نظر آتے ہیں خیر اس نے کسی بھی طریقے سے حضرت کو اپنے جار میں پھانس لیا اور انہوں نے حامی کا پتہ بتا دیا کہ حضرت بشر بن نقیب اس کے گھر پر موجود ہے. اب ابن زیاد کے پاس جا کر اس نے خبر اور بتایا کہ جناب حضرت بشر بن نقیب جو ہے وہ فلاں آدمی کے گھر پر ہے. تو اسی وقت ان کو طلب کیا گیا اور ان سے بات پوچھ لی گئی اور پوچھا گیا کہ بشر بن نقیب تمہارے گھر پر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب میرے گھر پر تو نہیں ہے. وہ طرح تشریف لے گئے اس لیے کہ جناب ان کا کوپے میں بڑا سکھ تھا. لیکن ہوا یہ کہ تکرار کے بعد معاملہ اتنا گرم ہوا کہ اس نے حضرت کو شہید کر دیا اور اس کو شہید کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا مختلف واقعات ہیں کہ مخبری ہوئی اور مخبری کے بعد جو حضرت مسلم بن عقیل کے بعد یزیدیوں کی فوج پہنچی اس کو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار سنبھالی اور یزیدیوں پر حضرت مولا علی اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑے تھے بدر میں اس طرح آپ نے حضرت علی کے جانشین ہونے کا حق ادا فرمایا. اور جس طرح کو یزیدی آتا اس کو آپ تہ خاص فرماتے اس کو لے کے گویا اس طرح کہ جس طرح کے ریوڑ کو تتر بتر کیا جاتا ہے اس طرح حضرت امام مسلم نے اپنے زور بازو سے اندازہ لگایا اور بے شمار یزیدیوں کو قتل کیا. یزیدی یہ سمجھے کہ اگر اس محمدی شہر کے سامنے سے اگر ہم نے کوئی ترکیب نہیں کی کوئی غلط بیانی نہیں کی تو یہ ایک کر کے سب کو مار دے گا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو امان دیتے ہیں ہم تو آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس چلے ابن زیاد کے پاس اور ابن زیاد کے پاس رکھ کر اپنی سفائی پیش کریں. آپ بھی بڑے آدمی بہت بڑے آدمی ہم تو چھوٹے لوگ ہیں خانہ ہمارے جائیں گے لہٰذا آپ چلیے. حضرت مسلم بن عقیل نے گویا کہ ان کی بات پر اعتماد کیا اور جب وہ قریب آ کر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی تلوار لی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس حرکت سے لگتا ہے کہ تم جناب میرے ساتھ دغا کر رہے ہو غداری کر رہے ہو. انہوں نے نہیں آپ چلیے ابن زیاد سے بات کر لیجیے. مسلم بن عقیل جب دونوں حالت پہنچے تھے ابن زیاد سے جب آپ کی ملاقات وہاں پر ہوئی ابن زیاد نے اہل بیت کی شان میں سخت توہین کی. اس لیے تمام علماء نے کہا کہ ابن زیاد پر خدا کی لعنت ہو کہ اس نے حضرت مسلم بن عقیل ایک نہیں سارے مورخین اس بات کو بیان کرتے ہیں ایک نہیں سارے مورخین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جناب گورنر ہاؤس کے اندر لوگ اس بات کو گواہ تھے کہ اس نے مولا علی سے لے کر حضرت امام حسین تک سب کی شان میں نازدہ کلمات کہے اور جالیہ بھی جس پر حضرت مسلم بن عقیل نے اسے ٹوکا اور اپنی زوردار تقریر سے اسے گویا کہ حیرت میں لڑا اور مرتبہ جہاں تک پہنچا کے بات بڑھتی چلے گئی اور اس بدبخت نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. جہاں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کا قتل ہوا اور وہاں سے حضرت امام علی مقام مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ شہر رسول کو چھوڑ کر اپنے والدہ کے قرب کو چھوڑ کر اپنے بھائی حسن کے قرب کو چھوڑ کر اور اس جگہ پر جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہے ہر بندہ اس بات کو اس انداز محسوس کر سکتا ہے کہ جب جس جگہ وہ پیدا ہوا ہو جہاں پر اس کو عیش اور آنند کے دن گزرے ہو وہاں سے کسی مجبوری کی بنا پر اسے نکل جانا پڑے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پر بس یہی احساس نہیں تھے بلکہ وہ شہر رسول کی فضیلت ہے اور ہر مسلمان مدینہ منورہ کی عظمت اور فضیلت سے واقف ہے. اور میرا اپنا اسلام اسلام نے یہاں پر کروایا کہ من استطاع ان یموت من مدینہ فلیموت کہ جس آدمی میں یہ استطاعت ہو اور یہ طاقت ہو کہ وہ اپنی زندگی میں مدینے میں گزارے اور وہاں پر وہ مرے تو سرکار نے فرمایا وہ اپنی موت کے لیے مدینے کا سامان بنا رہے. اس لیے کہ مدینے کی موت سب سے افضل موت ہے. اس لیے بخاری شریف کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں اور جب میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں وہ زمین کسی اور جگہ کی نہ ہو بلکہ تیرے محبوب کی شہر کی ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ دعا مدینہ منورہ کے لیے ہے اور آج ہر مسلمان مدینہ منورہ کی اکثریت اور اس کے مقام سے آگاہ ہے خوب آگاہ ہے اور اس کی آنکھیں مدینہ منورہ کی محبت میں نم ہوتی ہے. سیدنا امام حسن جو اس کے ولی راوی کہیے جو آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے ہیں جن کے ناما کی برکت سے مدینہ منورہ کے لیے رونائیاں ملی ہیں انہوں نے جب مدینہ منورہ چھوڑا ہوگا تو ان کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے. مکہ مکرمہ کے اندر جلیل القدر صحابہ اکرام موجود تھے. صحابہ اکرام میں سے جن کا نام آتا ہے حضرت جابر کا نام آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری کا نام آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کمرے میں آئے اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ آپ حرم کو چھوڑ کر نہ جائیں, آپ مکہ میں رہیں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوفیوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا تھا, یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. اس قدر محبت کی حضرت عمر کے ساتھ زادے کو حضرت امام حسین سے کہ آپ نے بے شمار واسطے دیے, اتنی پراسک تقریب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ زادے میں جاتی باتوں کے والد نے سنائی امام حسین کی محبت, اس اتنی پراسک تقریب کی کہ جس پر حضرت امام حسین کو بھی رونا آ گیا اور آپ نپٹ گئے حضرت امام حسین سے کہ حضور میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کوفا نہ جائیں, آپ مکے میں رہیں, یہیں پر آپ کی بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے. یزید میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکہ کی طرف آئے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ دیکھ کچھ بھی ہو شہر رسول مکہ مکرمہ کی حرمت میری وجہ سے پرواز ہو سکتی ہے اور مجھے کوفیوں نے یہ کہا ہے تو میں وہاں پر جاؤں گا, اگر وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اور میں یزید سے گویا کہ یہ سارے مذاکرات کروں گا. بشری تقاضے کے اعتبار سے دور کو اس طرف آنا تھا, رب کریم نے جو بات لکھ دی تھی وہ اپنے محبوب کی زبان سے بتا چکی تھی, لیکن ایک انسان کے زندگی میں جو دن گزریں گے اور جو اس بات پر انسان پہنچے گا اس کے لیے حضرت امام حسین کی توجہ کو ہٹایا گیا, اور توجہ کو ہٹنا بے دلی نہیں ہے بلکہ توجہ اس چیز سے ہٹتی ہے جس چیز کو توجہ ہوتی ہے. بندہ اسی چیز کو بھولتا ہے جو چیز ذہن میں ہوتی ہے, جو چیز ذہن میں ہو ہی نہ اس کو بندہ کیا بھولے, جو چیز علم میں ہو ہی نہ اس کی طرف توجہ رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو یہ رب کریم اپنی قدرت کاملہ کے تحت حضرت انبیاء کرام کے سامنے یہ معاملہ فرماتا ہے کہ رشتہ سرکار کی صلاح غلام آرام فرما رہے اور فجر کی نماز سبق نکل گیا اور سورج طلوع ہو گیا, اس وقت سرکار کی آنکھ کھلی اور سرکار کی صلاح السلام نے فجر کی نماز اس وقت ادا فرمائی. ایک تو یہ کہ سرکار پر یہ معاملہ اس لیے کرایا گیا تاکہ ہمیں نماز قضا پڑھنے کی تمیز ہو جائے کہ اس وقت ادا کی جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ کرایہ اس لیے لیا ہے کہ کرایہ اس ذریعے سے کیا ہے کہ آپ کی توجہ کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ آپ کی توجہ کو ہٹانا آپ کی امت کے لیے رحمت کی بات ہے. ایمانیات کو نبی نہیں بھولتے, فروعات کے اندر ان کی توجہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور توجہ کو ہٹایا اس لیے جاتا ہے تاکہ امت کے لیے رہبری کی بات ہو. یہ کیا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہمیشہ شریعت مطہرہ کے جملہ احکام جو آنے والا شخص ہے اس کی کیفیت پر ہوتی ہے, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن اگر کسی سے توجہ ہٹ جائے تو اس میں امت کے لیے بہترین رخصت کا پہلو ہوتا ہے, جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. امام شوقی علیہ رحمت نے خزائج القبرا کے اندر اور میرے امام نے اپنی کتاب السیف الغیب کے اندر نقل فرمایا کہ ایک چور کو پکڑ کر, توجہ سنیے گا, ایک چور کو پکڑ کر, یعنی سرکار اس صلاۃ والسلام کی توجہ کی امت پر اتنی ہے کہ سرکار ظاہر ہی پر نہیں حکم لگاتے بلکہ باطن پر بھی حکم لگاتے ہیں. ایک جج کے پاس اگر چور پکڑ کے لایا جائے تو میں چاہوں گا اور اس کو چوری کی سزا دی جائے تو جج اس کو اسی چیز کی سزا دے گا یا جج کو علم ہوگا کہ یہ یہاں سے آزاد ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ ایسا تو نہیں, بلکہ اس پر یہ فرض ہے کہ جناب جو چیز ظاہر ہے اگر اس نے چوری کی ہے گواہ نہیں ہے تو اس کو دھو دیا جائے, گواہ ہے اس کو پکڑ لیا, اور اگر بے قصور ہے اور اس کے خلاف گواہی ہو گئی یہ الگ بات ہے, عذاب کی بات ہے, لیکن اس کو گرفتاری دینی پڑے گی, اسے گرفتار کرنا پڑے گا. اور جب کا یہ حکم ہے کہ وہ ظاہر کا حکم لگائے گا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ظاہر کے ساتھ باطن کے لیے قصور بات فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ چور کو پکڑ کے سرکار کے پاس لایا گیا, واقعی کربلا میں سنیے ساتھ اس کی تشریح, جیسی جیسی حادث یاد آئے گی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں گا. سرکار کے سامنے خزائج القبرا میں نام چھپی لکھتے کہ چور بلایا گیا, اس نے چوری کی تھی, کتان سے کیا اس نے چوری کی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور اس نے چوری کی ہے, سرکار نے فرمایا اس کی گردن مار دو.
کیا فرمایا؟
اور اس میں آؤ اس کی گردن مار دو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور چور میں تو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, جو گانا فرما ہاتھ کاٹ دو, پہلے فرما اس کی گردن مار دو, حضور چور کے تو ہاتھ کاٹتے ہیں, فرما ہاتھ کاٹ دو. سینا سدی کے کوئی اشارہ سنیے نہیں, لیکن جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو آپ کے دور میں اس نے دوبارہ چوری کی, پھر دوسرا ہاتھ کٹا, پھر چوری کی, پھر پاؤں کٹا, پھر چوری کی, پھر گردن پہ بات آئی کہ اس کو پکڑ کے لایا گیا. سیدنا صدیق اکبر نے اسے پہچانا, فرمایا تو وہی تو نہیں ہے کہ جسے سردار کے سامنے لایا گیا تو سردار نے گردن مارنی ہے. تو سپاہیوں نے کہا حضور یہ وہی بدبخت ہے. فرمایا دیکھو میرے آقا نے حمد فرمایا تھا کہ جناب یہ سرکار کا خاصہ ہے کہ سرکار ظاہر پر بھی حکم صادر فرماتے ہیں اور باطن پر بھی حکم صادر فرماتے ہیں. سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. صحابہ کرام نے بہت زیادہ اصرار کیا لیکن حضرت امام علی مقام وہاں پر روکے نہیں, اور آپ تین ہجری, تین ذلحج, سات ہجری کو, یعنی ذلحج کی تیسری تاریخ کی, اور سات ہجری کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف. روایت میں آتا ہے کہ 82 افراد آپ کے ساتھ تھے جن کی تعداد یہ بیان کی گئی. امام حسین کے تین لڑکے, امام زین العابدین, اور جو شہر بانو کے وطن سے تھے, اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی. دوسرے علی اکبر جو یانا بنت علی مرہ کے وطن سے تھے, ان کی عمر 18 سال تھی. علی اصغر جو 6 ماہ کے بچے تھے. حضرت سیدہ سکینہ جن کی نسبت حضرت قاسم, حضرت امام حسن کی صاحبزادی جو ہیں ان کے ساتھ تھی. امام علی مقام کی دو بیویاں اس سفر میں ساتھ تھیں, ایک سیدہ شہر بانو اور ایک علی اصغر کی والدہ, اور چار امام حسن کے چار بیٹے ساتھ میں تھے, قاسم, عبداللہ, عمر اور ابو بکر. تو آپ دیکھیں یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ ملا باقر مجلسی نے بھی گویا کہ نقل کی ہے جلال عیون کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن کے بیٹے کا نام عمر بھی اور ابو بکر بھی. تو اگر انہیں سیدنا صدیق اکبر یا حضرت عمر سے بغض ہوتا, ہمیں یزید سے بغض ہے, ہم اپنے بیٹے کا نام یزید بھی ہے رکھیں گے بھی فیروز نہیں رکھتے, اس لیے کہ فیروز جو تھا فیروز نام بھی لکھنا چاہیے. اس میں ہم فیروز لوڈو یہ یہودی تھا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا. پرویز ہم نہیں رکھتے اس لیے کہ پرویز تو بدبخت تھا, ایران کا بادشاہ جس نے سردار علیہ السلام کے خط کو پڑھا تھا. یہ وہ نام ہے جو بدنامی کے کرنگ ہے, گند ہے, گند. یہ نام مسلمان اپنے بچوں کا نہیں رکھتے. حضرت عمر کا نام رکھتے ہیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام رکھتے ہیں, اور یہی نام حضرت امام حسن نے اپنے بچوں کا رکھا تھا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے. مختصر یہ کہ یہ تو محرم سن 60 ہجری کا یہ عرصہ شروع ہو رہا ہے, اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی حشم کے مقام پر پہنچتے ہیں, اور وہاں پر حر نے حضرت امام علی مقام کو روکا اور کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ آگے نہیں جا سکتے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر رک گئے. آپ نے اپنے قافلے سے ان کو پانی بھی پیش کیا. نماز کے لیے وقت آیا تو روایت موجود ہے خوشبخت آدمی اگر وہ کسی گندگی کی طرف مائل بھی ہو جائے لیکن اس کی نظروں کے اندر حیا ہو اور دل میں فکر ہو, اگر وہ کہیں گڑبڑ ہو جائے تو یہ فکر اور نسبت اسے بچا لیتی. ہو یزید کی لشکر کے ساتھ تو فی الحال سماتے ہوئے ملک کو نہیں مل چکا تھا, لیکن آپ کے دل میں اہل بیت کا احترام بہت تھا. سیدنا امام حسین سے آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں, روک کر کہا کہ حضور آپ یہاں پر اتر جائیں, مجھے حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جائیں گے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر اتر گئے. آپ نے ان کو پانی پیش کیا جو اہل بیت کا طریقہ ہے مہمان نوازی کا, اپنے آپ کو مقدم رکھنے کا. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسب کو ظاہر کیا, اور نماز کے جب وقت ہوا تو حضور نے خود حضرت امام علی مقام سے کہا کہ حضور آپ نواز سے رسول آپ نواز سے, اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ نماز ادا فرمائی, حضور نے امام کے پیچھے نماز ادا کی. اب یہ تھا کہ جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تھوڑا آگے جانا چاہتے ہیں, حضور نے کچھ نہیں کہا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روانہ ہوئے. تھوڑے دن جانے کے بعد ہر کی لشکر کے اندر ابن زیاد کے بڑے مخبر تھے, انہوں نے ہر کو ابھارا کہ جناب روکو ان کو. امام علی مقام کو پھر روکا گیا تو حضرت امام علی مقام دکھے اور ہر سے پوچھا ہر یہ کون سی جگہ ہے, ہر نے کہا وہی کربلا. اللہ فرمایا کہ یہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے. اس وقت امام علی مقام سے جملے بیان فرمائے کہ ہار نہیں کربلا مؤد آئے کر دن بلا, یہ جگہ کربلا ہے, یہ ایسی جگہ ہے جو دکھ
صرف آزاد رقیات کی جگہ ہے ہارا منا ہو رکاونا وہ مقصد و رحالنا وہ مقصد و رجالنا یہ ہمارے خیموں کے میز کے گرنے کی جگہ ہے یہ ہمارے سواریوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے یہ ہمارے جوانوں کے قتل ہونے کی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے وہاں پر آپ نے بہت ارشاد فرمائے اور حضرت امام علی مقام نے خود کے سامنے اپنی منقبت اور فضائل اہل بیت پر حقیقت پر مبنی ایسی تقریر فرمائی کہ خود کے دل میں جو تھوڑا بہت شک تھا وہ ظاہر ہو گیا اور وہ مکمل اس کیفیت پر آگے بھیجا حضرت سنگھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا ہے ابن صاحب روایت میں آتا ہے کہ سات نبی ابھی وکاس کا بیٹا ہے اللہ حکم آپ لے کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں لیکن بیٹے کو دیکھیں اللہ حکم جب نیکوکار کا بیٹا خراب ہوتا ہے اور اس کا شاگرد نیک ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ہوں جس طرح حضرت نو کے لیے کہا گیا کہ میری سمجھنا ہے کہ تیری اولاد میں سے نہیں تیری اولاد میں سے وہ ہے جو تیرا کلمہ پڑھتا ہے جو تیرا کرنا پڑتا تو ہم ساتھ ابن وقاص کی اولاد سے بولو الحمدللہ اس لیے کہ جو آپ کے نبی کے دین پر ہے وہ صحابی کے اولاد میں سے ہے اس صحابی کے اہل بیت میں سے ہے لیکن یہ بیٹا نافرمان یہ مال کی حوص میں رائے کی حکومت کی حوص میں دیا گئی ہے 22,000 کا لشکر لے کر پہنچا 500 افراد کو اس نے نہر فرات پر کھڑا کر دیا اور امام نے جب دیکھا کہ نہر فرات پر اس نے افراد کھڑا کر دیا ہے 22,000 کا لشکر کتنے جی 22,000 کا لشکر لے کر یہ بدبخت پہنچا ہے اور حضرت امام علی مقام 82 افراد ہیں کہ جس میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی اور نوجوان کی تعداد جس میں گویا کہ بہت کم ہے کہ جن کو گویا کہ مکمل کہا جائے کہ یہ میدان میں لڑے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تشریف لائے ہیں جس طرح حدیبیہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے یعنی آپ احرام کی حالت میں تھے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے اہل پاک کو لے کر آئے تھے اور اہل پاک کو لانا ہی یزیدیوں کے ماننے والے اور امام علی مقام کو معاذ اللہ تعالی کہنے والے بدبختوں کے گویا کہ ناپاک چلے گئے خنجر کے مانند ہے کہ جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ بیوی بچے اور 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کر پہنچے گا وہ گھر سے خواتین کو لے کر نہیں جاتا مستورات کو لے کر نہیں جاتا وہ تو تلواروں کو تیز کر کے جاتا ہے اگر امام علی مقام پہلارہ جنگ ہوگا تو آپ مدینہ منورہ اور کوفہ سے پورے لشکر تیار فرما دے یہ 22,282 افراد جس پر 72 تن تھے جن کی شہادت ہوئی ہے انہوں نے جناب ان کو گویا کہ ختم کر دیا تھا تو اگر امام علی مقام صحابہ کرام اور مکہ شریف کے چاہنے والے کا لشکر لے کر آتے تو دمشق تک کی حکومت کا خاتمہ کر دیا لیکن امام علی مقام کا مقصد قتال نہیں تھا بیت پر گفتگو کرنا تھا معاملات کو پیش کرنا تھا اس لیے کہ آپ ایک بردبار شخص تھے آپ اس پلید کے خون میں اپنے ہاتھ کو نہیں رنگنا چاہتے آپ کا نسب بہت اعلیٰ تھا اگر ایک آدمی بچے کو چانٹا مارے اس آدمی کا مذاق ہوتا ہے میرا آپ بزرگ ہو نمازی ہو آپ ایک بچے کو مار رہے ہو لیکن اگر وہ بچہ شرارت کرے اور وہ اس کو سمجھائے تو یہ اس کے اخلاق کی دلیل ہے تو امام علی مقام کا مقام اس وقت پورے روز شریف میں بلکہ آج بھی سب سے اعلیٰ تھا اور آپ کے مقام بھی آپ اس سے لڑتے جو آپ کے ہم منصب ہوتا جو آپ سے ہم پنہ مقابلے میں ہوتا یہ جنگ تو ایسی تھی کہ جو نہ چلنے والی تھی لیکن جب انہوں نے چیلنج کر دیا تھا معاملہ کر دیے تھے تو امام علی مقام نے دفاع فرمایا اور دفاع میں انہوں نے بے حیائی اور بے غیرتی دکھائی کہ ایک ایک امام کے سامنے ایک ایک اللہ کے سارے بندے کے سامنے ایک ایک نوجوان کے سامنے انہوں نے 5,000 کلشتر بھیجا تاریخ میں موجود ہے 5,000 کلشتر وہ صرف تلواروں پر محیط نہیں میرے ساتھیوں بلکہ اس میں تیرے بھی موجود 5,000 کلشتر تیروں کو لے کر آ جائے تو قاضی حسین مقابلہ کر سکتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں یزیدی جنت نہیں تھا یزید جنتی نہیں تھا خواب آباز کے پیچھے لگے اب دیکھیں آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن صاحب کو بلا کر کہا کہ دیکھو جی تم نے کیا مدبختی لگائی ہوئی ہے پورے نہر فرات پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے پانی نہیں دیا یہ مسائل جناب آج آخری دن ہے اور معاملات یہ ہے کہ جناب ہمارے بچے بھی پیاسے ہیں لیکن ہم تم سے پیاس کا پانی کا تقاضا نہیں کر رہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے علی اصغر کو اٹھا کر پانی مانگا یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنی غیرت میں بہت عجیب ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ علی اصغر کو اٹھا کر لے جائیں اور ان کو کہیں کہ جناب یہ بچہ ہے اس کے قطرے منہ پہ ڈال دو. یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, مانا کہ کوئی بیان کی گئی ہے, لیکن اس روایت کو اکثر علماء کے طبقے نے امام علی مقام کے مقدمے کے خلاف بیان کیا. فرمایا امام حسین نے سارے گھر کو کٹوا دیا, یا آپ کی غیرت تھی یا آپ کس کے خلاف تھا. آپ چاہتے سوال کرتے تو خدا سے کرتے
پورے کربلا میں مجھے پھر جاتا, اور آج کربلا کا نام و نشان نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ نہرو براد. یہ حضرت امام علی مقام سجاوت. اب دیکھیے حضرت امام علی مقام نے ابن سعد سے کہا کہ سنو, میرا مقصد قتال نہیں, میرا مقصد جنگ نہیں, میں صرف تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یا تو یزید کے پاس لے جاؤ, میں یزید سے بات کروں, اس لیے کہ میں اپنے گھرانے کے ساتھ آیا ہوں, اور اگر تم اس بات پر تیار نہیں تو سنو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. ٹھیک, کیونکہ مجھے تو کوفیوں نے بلایا تھا اور انہوں نے یہ بدبختی کر دی کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا, اور آج سارے کوفیوں نے اپنے گھروں پر گزر کے دروازے بند کر لیے ہیں, اور آرے محمد آج بنجر علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بنجر علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پرسان حال ان کا نہیں, یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, یہ ان کی شان ہے, یہ ان کی شان ہے. کیونکہ اور کوئی قوم ایسا ظلم برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی, اور کوئی ایسا قوم یہ ظلم برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی. کوئی اور قوم کسی قوم میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کربلا کو گرم کر سکے. یہ ہاشمیوں میں دم تھا اور امام حسین کی شان تھی, اس لیے رب کریم نے اپنے قہر کا بھی ہار کمایا اور اپنے جمال کو بھی ہار. ہر قسم کا امتحان لیا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ امتحان لیتا ہے, پھر بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو مرتبہ ایسے تھوڑی دیا ہے, یہ تھے ایسے, یہ مستحق تھے, تبھی تو دیا گیا. یہ تو ان پر لایا اس لیے گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ خدا نے ان کو دے دیا. اگر خدا دے دی تو دے گا تو کون پوچھتا, کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی نہیں پوچھتا. لیکن ان کی عظمت کو چار چار لگانے کے لیے فرمایا کہ ان کا نسب ایسا پاک ہے, یہ خدا کے ایسے عاشق ہیں
اور خدا کے دین پر ایسے بھروسہ ہے کہ ان پر مصیبت کا انبھار ہوتا ہے. چھ مہینے کے بچے کو ان کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ سرے ہی اسلام کی تعلیم سے نہیں بھولتے, خدا کے تحفظ سے نہیں بھولتے, خدا کے دین پر اعتماد سے نہیں بھولتے, پھر وہ یہی کہتے کہ مولا یہ کیا ہے, انہیں بھی نہ ہو ان میں راجون, ہم بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے تھا, اور ہم سب تیری طرف آنے والے,
ہم سب تیری طرف لوٹنے والے. تو اس کی تفسیر بنانی تھی, یہ مقام بنانا تھا کہ اگر پوچھا جائے کہ خدا اپنے بندوں کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے تو اس میں کوئی کامل تصویر انبیاء کے بعد کوئی ایسی ہے کہ جو اپنے گھر کو لٹا لے, ہاں وہ حسن حسین. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تین دفعہ اپنے گھر کا سارا سامان خدا کے لیے دیا, گھر بھی دے دیا سامان بھی دے دیا, تاکہ بتا کرو کہ جناب آل رسول کو حسنین کریمین مال سے محبت نہیں ہے, یہ تو مال کو شرط دیتے تاکہ ان کے غلاموں کو جب ملے تو وہ ناراض نہ ہو, وہ اس کو گناہ نہ سمجھے, وہ اس کو گناہ نہ سمجھے کہ مال حلال مال جمع کرنا گناہ ہے. وہ اس لیے تاکہ رخصت کے پہلو بھی ہو, اور جو پانی دیتے ہیں یہ قلندروں کے لیے ہے تاکہ پتا چل جائے کہ عظیمت کا پہلو بھی ہے. خدا کی راہ میں اگر گھر آ رہے آئے تو گھر کو دے دیا اللہ کی راہ میں, باغ آ رہے آئے تو باغ دے دیا. سرکار کے صحابہ قرآن کے مدرم کا نام نکل رہا, حد تاکر سے کوئی مات رہے بول, تمہاری نیکی جب تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم خدا کی راہ میں وہ نہ لو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو. صحابی آ کر کہتے ہیں حضور میرا فلانا باغ میرے نزدیک سب سے عزیز ہے, گزر بسر اسی پر ہے. سرکار نے فرمایا پھر کیا کہتا ہے, کہ حضور اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. ایک بھکاری آیا شیخ صاحب کے پاس, اللہ کے نام سے جلد انہوں نے چمنی نکال دی, اور وہ صحیح تھا, اور کسی نے مجھے دیکھا میں بڑا دیتا رہتا ہوں, وہ بھکاری چمنی اس کے ہاتھ میں لے گئی, یہ دینا ہوا. مزاق ہے کہ جب آپ گوشت کھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آ گیا تو آپ اس کو بھی گوشت کھلائیں, آپ وہ چیز دیں جو آپ کی پسندیدہ ہے, جو آپ کی پسندیدہ شے ہے. فاضل فرید دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ تیجے کے پیسے ہیں, مانگا نہیں برٹش گورنمنٹ سے کہ جو ایجنٹ کہتے ہو. بولے یار مرنے کے وقت فاضل فرید نے تو ساری ڈشوں کی تاریخ گنوا لی تھی, میں نے تو کتوں کے لیے نہیں گنوائی تھی, فقراء کے لیے گنوائی تھی. فرمایا فلمی بنانا, ٹھنڈا شکل بنانا, بریانی قورمہ سب کھا لو، کیونکہ انسان کو پسند ہے، انسان جو خدا حلال غذا قرآن میں لکھواتا ہے اس میں خدا کے دین کے مذاق نہیں ہے، تو خدا کا بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو لکھوا دے گا تو کون سا مذاق ہے؟ ان تو کوے کا نام لے کر تمہیں شرم نہیں آتی، حالانکہ میری ماں ام المؤمنین تلمیذ کے حدیث ہے، ابن ماجہ کے نام شہر میں حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا خدا و فاسق کہ کوا حرام ہے، کوا حرام ہے، ان کا تو وہی کہتا ہے سبیل لگانا حرام ہے اور کوے کا گوشت صاف وہ سوال ملتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کو کوا یا خنزیر یا اس کی ترتیب تو نہیں بنائی ماں اللہ، بلکہ فرمایا چاول ہو، غذا پھیرنی ہو، ایک غریب مصری پھرنی کا نام سنا اس کے لیے ٹھنڈا روح افزا کا شربت ہو، روح افزا سے انسان اس لیے دے رہا ہوں کہ جناب یہ سب سے میٹھا شربت ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تو آج کل کی پیداوار ہے، اسی طرح مطلقا یہ کہ جناب ہر وہ چیز جس کی طرف ایک مشتری شخص کا دل راضی ہو کھانے کے سب بنوایا، جس لکھوا دی کا لکھ لی کہاں لکھ لی، فرمایا میرے سوئن میں یہ بنے گا، کیا بنے گا؟ یہ بنے گا، پھر حضور کیا ہوگا؟ فرمایا ان فقیروں کو کھلایا جائے گا کہ جو اپنی دامن کی ساتھ خوشی کی بنا پر جیب ان کو اجازت نہیں دیتی ہے لیکن دل کبھی چاہتا ہے بچوں کو، تو کہا ان کے حضور پیش کیا جائے گا تاکہ وہ کھائیں اس سے لذت پائے، ان کا دل میرے لیے دعا کرے، ان کا دل میرے لیے بولتے ہیں وسائل میں کیا وصیت کی، میں نے قاسم محمود کو بتایا کیا وصیت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کھیرا چاہیے، سوانے قاسم اٹھا کر دیتے کھیرا چاہیے، وہ موسم ایسا تھا کہ کھیرا نہیں تھا، مر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے دوسری کی سوچی، کیونکہ یہ غذا سب کو پسند ہے، اور قرآن کے لن تنال ادھر کا حق کا تم سکون نہ تو اللہ کی راہ میں وہ ہو جو تمہیں پسند ہو، یہ خود مرغی کھا رہا ہے اور مان رہا ہے بولے تو ٹائگر بسکٹ دے دو، تو ہم نے کہا ایسے تبلیغی کی گزارا نہیں ہے، یہاں پر فاضل برندی کا مقام ہے، یہ حسین کے ماننے والے لوگ ہیں، نانو کی صاحب سے کہا کہ انتقال کے وقت سے رضا کا وقت آ رہا ہے، وہ قرآن لے کے آ رہا ہے تو بتا دے چھوڑ کھیرا لا، حسین کاٹوی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا ڈھونڈا گیا، کھیرا نہیں ملتا، کھیرا ملا حضرت کو دیا، پھر حضرت کی روح دی، ہم نے کہا کہ جب جب تک کھیرا نہیں دیا تھا تو حضرت روح نہیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا مقام ہے، احمد رضا کا تازہ گلستان خورشید علم ان کا بڑا شاہ ہے، سب ان سے جننے والوں کے دل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع بڑا رضا ہے،
تو یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ وہ استغنا جب ان کے غلام اتنا استغنا کرتے تو غلام کے لیے پانی کیسے مانگے، اللہ اکبر، مختصر آگے چلتے ہیں کہ جناب سے جنگ کی ابتدا ہوئی، دس محرم الحرام حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے کہے کہ اپنے پاپا کو جو جانا چاہتا ہوں چلا جائے، میں چراغ قبول کر دے جاؤں تاکہ کسی کو اٹھنے میں شرم نہ ہو، اٹھنے میں اپنے نانا کے طریقے پر سرکار نے بدر میں کے لیے فرمایا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور ہمیں کسی کے جانے پر اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جناب کافروں نے بہت بڑا لشکر ترتیب دیا ہے، لیکن سرکار کے صحابہ نے کہا کہ حضور کیا آپ نے ہمیں بڑی اسرائیل بنا سمجھا، دیکھا ہمیں درگزر فرمائی، ہم وہ نہیں ہیں، ہم موسا کی پت نہیں ہے کہ کہیں موسا ہمیں پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اور تیرا بلانا جو جیت کے آئے گا اس کے ساتھ ہو جائیں گے، فرمایا حضور آپ اشارہ فرمائے کہ یہ تو صحرا ہے سمندر میں گھوڑے ہوتا، اور یہ جواب حسینیوں نے دیا، چراغ جب دوبارہ جلایا گیا تو دیکھا تو سب موجود تھے، حضور ہم نے آپ کے نانا کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا کرنا ہے، جنت تو آپ کے سب سے ملے گی، امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کا جوش و خروش دیکھا، رات کی مہلت کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بات ہوگی صبح ہوگی آج رات کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا ٹھیک ہے، رات کو خوب سے رہا سے عبادت کی گئی، قرآن کی تلاوت کی گئی، نوافل پڑھی گئی، حسین کے ماننے والے نماز سے محبت کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنی مسجدوں میں نماز پڑھا کرو تبھی آتے بھی مسجد قبضہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھا کرو پہلی سبوں میں کھڑے ہو کر تاکہ کوئی اللہ کو کھڑے ہونے کی وہاں میں ڈرانے بازی نہ کر سکے، وہ کھڑے ہو جائے گی پہلی سب میں، پہلی سب تمہارے نام سے کھڑی بیٹھی ہوئی ہو، اور جب وہ بیٹھے کھڑے ہو جائے تو لگے گا تو بندر کھڑا ہوا ہے، ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے، فتنے بعد کھڑا ہوا ہے، فتنے بعد کھڑا ہوا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ سلام پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ اللہ پر کھڑے ہو کر فتنا ہی تو کر رہا ہے یہاں پر، بلکہ نبی کریم علیہ السلام خود حیا السلام پر تشریف جاتے تھے، تو
تو وہاں نے لکھا کہ امام اور مقتدی دونوں مسجد میں موجود ہو, کوئی مسجد میں آئے اور امام مقتدی مسجد تقریر کر رہا ہو تو وہ کھڑے نہ رہے بلکہ جہاں پہنچا ہے وہیں بدل جائے. یہ ہمارے فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا. تو سنیو اور سہیلیوں کا طریقہ یہ کہ نمازوں کو قائم کرنا, بولے انشاءاللہ نمازیں قائم ہوں, مسجدوں کو آباد کرنا, اللہ آپ کو آباد فرمائے گا. امام حسین کا فیض اس پر جاری ہوگا. امام حسین نے جو گردن کٹائی ہے کس لیے؟ یہ دین کے لیے. حسینی وہی ہے جو اس دین کا احترام کرے گا. اس لیے تو نہیں کہ جو داڑھی کٹا رہا ہے اس کی پذیرائی کے لیے, اس لیے تو نہیں کہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے, سٹے کھیل رہا ہے, پٹے کھیل رہا ہے, شرابے پی رہا ہے, اس کا حسین سے کیا تعلق ہے؟ امام حسین نے تو شریعت کو اس طرح مسخ ہونے سے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے. تو جو نمازی ہے میں کسی پر تنقید نہیں کرتا کہ میرا بھائی فلاں یہ ہے یہ ہے, لیکن ہمیں کربلا کی فکر یہ فکر دیتی ہے کہ میرے دوست سخت صحیح حسین نے جان اس لیے دی, حسین نے جان اس لیے دی کہ یزید خبیث میں نمازی تھا, وہ اس روئے زمین سے نماز اور جماعت ختم کر رہا تھا, وہ شرابیں پیتا تھا, وہ زنا کرتا تھا, وہ فسق و فجور میں تھا. حسین نے ترس دیا کہ جب کوئی ایسا شخص آ جائے تو اس کو ختم کیا جائے, وہ تہمت ہے اس کو ہٹایا جائے. اور حسین کی فکر یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے, ان کے نانا کی سنتوں کو اپنایا جائے, چہرے پر بھی سنت ہو, معاملات کی سنت ہو اور معمولات کی سنت ہو, معمولات کی سنت ہو, کسی مسلمان کو گھٹیا نہ سمجھا جائے. یہ نہیں کہ اگر میں کرسی پر بیٹھ گیا, میں نے اتنا بڑا چھپا پہن لیا تو میں اس کو یوں دیکھوں, یہ رسالت ہے, یہ یزیدیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یزیدیت ہے. قاعدہ یہی ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. محبت یہ ہے, سرکار سے پوچھا کہ حضور اچھا کھانا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. کہ اچھی گاڑی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں. کہ حضور اچھا لباس؟ فرمایا نہیں. فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. فرمایا تکبر یہ کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت ہو تو کسی مسلمان کو بھریا سمجھو, اس کو دیکھو اس کو کہاں ملے گی. تو کہا اپنی پتری تم نے ظاہر کی تو یہ خدا کی صفت ہے, تم نے اس چادر پر ہاتھ پیار کرنے کی کوشش کی تو یہی تکبر بڑھ کے فرعونیت کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کشادہ کی کوشش کرتا, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو محبت میں دعوت دیں گے, کیا میرے بھائی کی نسبت تو ایمان کی ہے نا. نہیں, پرندہ ہے پنجرا کمزور ہے, پرندہ تو ہے نا, وہ تو لالو کہتے ہیں پرندہ لے پنجرا لے کے پھر رہا ہے, لیکن اس کے بعد پرندہ ہے تو سست ہے, لیکن اس کو تین چار انجیکشن لگ جائے تو تازہ ہو جائے گا اور پنجرا بھی مضبوط ہو جائے گا, اس کو پیار سے کہا جائے. ہاں میرے بھائی ہاں, کیونکہ اگر ہم تلقین کریں اسلام کریں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ درس و بیان کے اندر سرکار کے دین کی حیرت کے لیے اس وقت انداز کریں, لیکن جب یہاں سے اتر جائے اس کو محبت سے, اس سے محبت سے کہیں. اور یہاں پر بھی وہ جملے کہنا جب ہوا ہے کہ جب میں اپنی ذات کو بھولوں اور اس سب کو ختم کروں اور سرکار سے کون سی بات مستی رکھوں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے, امام حسین نے جان نماز کی بقا کے لیے دی ہے, شریعت کی بقا کے لیے دی ہے, تو میں اپنا نام بھول کر حسینی پیغام کی طرف چلے جاؤں تو پھر میں بچ سکتا ہوں, پھر مجھے حق ہے کہ اس جملے کہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں تو کرسی پر بیٹھ گیا اور میرے نام کا بینر لگ گیا, واہ 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 نام تو بڑا اعلیٰ ہو گیا, یہ تبلیغ ہی میرے لیے وبال جان بن گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے حسن کے لیے تبلیغ کے موقع بنا. رات گرانی محبت سے ان کے پاس پڑھ لیجیے, آخر کے موقع حضرت امام علی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد فرزندان امام حسن حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کی, حضرت سیدنا علی اکبر کی قربانی ہوئی, آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا, غور نے جب یہ ظلم دیکھا تو وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا, اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک رفقا کے غم کو سنبھال رہے ہیں لیکن شکایت زبان شکایت کو دراز نہیں کر رہے, کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے, کسی سے آفیت کی بات نہیں مان رہے. میں اس بات کا تقریر نہیں کرتا کہ حسین نے کبھی یزیدیوں کو کہا کہ ذرا خیال کر لو یہ کر لو, وہ زڑے میں وہ فریاد کرے گا تو خدا سے کرے گا, وہ فریاد کرے گا تو اپنے نانا سے کرے گا, وہ یزیدیوں کے بدبختوں سے یہ فریاد نہیں کرے گا. حضرت امام قاسم حضرت امام حسن مصطفیٰ کے صاحبزادے وہ بھی دسویں دن کربلا میں شہید ہوئے, حضرت امام علی اکبر شہید ہوئے, ان کے اور رفقا شہید ہوئے. سیدنا علی اصغر کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ آپ کی طبیعت گویا کہ خراب ہو رہی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے کر آئے, آپ بچے کو چپ کرا رہے ہیں اور رو رو کر خوش حلق ہونے کی بنا پر بچے کی آواز دے گئی ہے. ہرملا نامی ایک بدبخت نے دور سے تیر مارا اور یہ روایت موجود ہے کہ حلقوں یا سینے کے درمیان وہ تیر لگا اور انہوں نے جامع شادی میں, لیکن امام علی مقام نے پانی کا تقاضا نہیں فرمایا. اس کے بعد ایک ایک رفقا جامع شہادت نوش کرتے گئے. آخر میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ سیدنا عباس عرب بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ, کہ جب پانی لینے کے لیے آپ میرے بران تک پہنچے, 40 طلب لباب ہے, میں صرف برکت لینے کے لیے تمہیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عباس جب میرے بران پہنچے اس کی کیفیت کیا تھی رب کریم جانتا ہے, یا اس کا محبوب جانتا ہے, یہ جن پر گزری ہے وہ جانتا ہے. تاریخ کے خلاصوں کے جوابوں پر ہمیں مکمل اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ الفاظ کہیں نہ کہیں سے حقیقت کی حمایت کرتے ہیں. مکمل ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, مکمل ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, یہ کہیں نہ کہیں سے حقیقت کی حمایت کرتے ہیں اور مرض کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مرض وہی ہوتا ہے مفہوم کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے, مفہوم کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے, ابلاغ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے, مراد وہی ہوتا ہے. ہر کے پاس میجب مشکیزہ بھرا یزیدی جو فوج وہاں پر تھی, وہ آپ کی طرف رکھی, آپ نے ان سے مقابلہ کیا. آپ ایک طرف مقابلے پر معمول تھے کہ ایک بدبخت نے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف گویا کہ ایک ضرب مائی کہ جس میں ایک ہی ضرب میں آپ کا دایاں دست مبارک زمین پر گر گیا. اللہ اکبر, اس قدر شدت اور اس قدر دکھ اور تکلیف کے باعث, لیکن آپ توجہ اپنے ہاتھ پر نہیں تھی بلکہ امام حسین کے مشن پر تھی. اور جب بندے کی توجہ اپنے اوپر نہیں رہتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو اسے محسوس نہیں ہوتا. ڈاکٹر آپ کا گھنٹوں آپریشن کرتے ہیں, دل نکال کر کسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں, لیکن کچھ پتا نہیں چلتا. لیکن آپ دیکھیں وہ بے ہوش ہونے کی بنا پر, ہوش نہ ہونے کی بنا پر, توجہ نہ ہونے کی بنا پر, تو اس وقت ان تمام خطا کی توجہ امام علی مقام کے مشن کی طرف تھی. اگر ان کی گردنیں گر بھی رہی ہیں, ان کی توجہ گردن کٹنے پر دکھ اور درد پر نہیں ہے, اس لیے کہ سارا دماغ ساری فکر سارے احساس جس جگہ پہ جا کر مرکوز ہے وہ وہی ہے کہ جس مشن کی تکمیل کے لیے امام علی مقام کر بلا تشریف لائے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی جانشین حضرت عباس دوسرے ہاتھ پر گویا کہ ضرب لگائی, اور آپ نے وہاں پر یزیدیوں کے ساتھ ایک ہاتھ سے مقابلہ کیا, لیکن جو آپ کے دوسرے ہاتھ پر ضرب لگائی گئی تو آپ نڈھال ہو گئے. بڑی بے دردی کے ساتھ گویا کہ آپ کو میرے فراق کے قریب شہید کر دیا گیا, اور وہی میرے فراق آج پیچھے ہو گیا ہے, لیکن آپ کو مزار مقدس میرے فراق کے بالکل قریب تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب پتا چلا کہ حضرت عباس شہید ہوئے ہیں, آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے جسد مبارک کو اپنی جھولی میں لیا, اور یہ تاریخ کلمات جو اتفاق کے ساتھ اہل سنت کی ساری تاریخ کے اندر ہے, آپ نے فرمایا الان ان کسرا ظاہری, او ہو اب وقت آیا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. کہا کہ میرا بھائی عباس شہید ہو گیا, اور اس کے بعد سیدہ زینب سے آپ نے جا کر کچھ گفتگو فرمائی, اور سیدہ زینب سے گفتگو فرمانے کے بعد امام علی مقام جگر پارا ہے رسول, جگر گوشہ ہے بطول, علی کے نور عین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سارے تبرکات کو زیب تن فرمایا, اپنے والد گرامی کی تلوار میں اپنے نانا کا گویا کہ جہاد میں پہننے والا بستہ جو اوپر باندھا جاتا ہے, جس کو کمرتن سے تشبیح دی جائے, کہ وہ آپ نے زیر تن فرمایا اور تلوار لی, اور خود مبارک کے اندر روایت میں آتا ہے کہ اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے خود یعنی خود تو نہیں تھا امامہ جو آپ نے سر پر فرمایا تھا, وہ امامے کے اندر کی جو کرنسا ٹوپی تھی وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, کہ جو آپ کی وراثت تھی جو آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو اپنے سر پر گویا کہ جلوگر فرمایا, اور یہ دولہا بن کر خدا کی بارگاہ میں نذرانہ جان پیش فرما رہے ہیں. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم عنا آپ میدان جہاد میں تشریف لائے, آخر پورا پر فرمائی کہ دیکھو کل قیامت کے دن میں کہنا تھا, کہ ہم جانتے نہ تھے. میں حسین ابن علی ہوں, میرے والد وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسا ہے, علی تو میرے لیے ایسا ہے جس طرح کہ موسیٰ کے لیے ہارون ہے. تو کہا میرے والد وہ ہیں جن کے تبدیل کعبہ میں ہوا. میں حسین وہ ہوں کہ جن کی فضیلت میرے آقا نے فرمایا کہ حسین من کی آنا میں حسین, کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. لیکن وہ بدبخت سرے منہ اپنی بدبختی اور شکاوت سے پھرے رہی اور انہوں نے امام علی مقام کی طرف تیر پھیر کر اشارہ کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری پر, بعض روایات میں آتا ہے کہ سواری نہ ہونے کی بنا پر آپ آئے تھے اور آپ آگے بڑھے اور جو سامنے آتا آپ اسے وسیع جہنم کر دیتے. آپ نے حجت قائم کرنے کے بعد ان بدبختوں پر یہ سروے لگائی. یہ معاملہ ہمارا جب ایسے تقریباً کئی سو سال آپ نے تہ خاک ملا دیا اور تہ خون میں ملا دیا, تو حال یہ ہوا کہ ابن صاحب نے کہا کچرا مشکل ہے, حسین کو اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے, گھیرا ڈالو. تلوار والوں نے گھیرا ڈالا, لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے کش پر اور آپ کے شانے پر کثرت سے تلوار کا ڈال ہوئے, لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو مستقل ایک مستقل طاقت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ان بدبختوں کا مقابلہ فرمایا. آپ پیچھے مڑتے تو اپنی سواری سے بھاگ جاتے, آپ سامنے کی طرف آتے تو باہر سے بھاگ جاتے, اور جب آپ نے کئیوں کو اس زخمی حالت میں بھی تہ خاک اور وسیل جہنم کیا تو یزیدی نے کہا کہ یہ علی کے صاحبزادے ہیں, کس طرح نہیں مارا جائے گا, اب یہ تلوار والے بھی ان کو وصول رکھیں اور وہ تیر استعمال کرایا جائے کہ جو زہر پلایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ سب عظیم ہے قرآن نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے, اللہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا اور اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم سے دیا. ذبح وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی ذبح اور اس تمبے کی قربانی ذبح عظیم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس تمبے کا مرتبہ حضرت اسماعیل سے آنا پھر بے کریم اسے ذبح عظیم کہہ رہا ہے, یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو اسے قرآن شریف ذبح کہہ رہا ہے. لیکن جو فدیہ دیا گیا ہمارا فرائے نہ ہو تو ذبح عظیم, ہم نے تیرے بچے کو بچا لیا اور ایک بہت بڑا فدیہ دے کر ذبح عظیم دے کر ہم نے اسماعیل کو بچایا. علماء نے کہا فکر کرو ذبح عظیم حضرت اسماعیل سے افضل کیسے ہو سکتا ہے, تو کہا وہ ذبح عظیم ہے کہ رب کریم نے دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ لیا. علماء فرماتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے فارسی دیوان میں اس پر اشارہ کیا ہے, فرمایا کہ کربل کے میدان کے اندر حسین کی شہادت تھی جس کا اشارہ قرآن نے پہلے کر دیا تھا کہ ابراہیم ہم نے تیرے دین والے کو بچا لیا ہے اور ذبح عظیم حسین کی قربانی کو دے. ذبح عظیم سے مراد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جس انداز میں شجاعت کا مظاہرہ فرما رہے تھے, 72 کا عدد آتا ہے کہ 72 زخم آپ کے جسم پر تھے. یہ 72 کا عدد معذرت کے ساتھ نظر کروں, لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں معاذ اللہ, کہتے جی 1, 2, 3. میں نے کہا بتا اس تمام بات کو سن کر تیرا دل ان کی محبت کی طرف راغب ہوا؟ کہا ہاں. میں نے کہا اسی پر نظر رکھو, اسی کر اہل بیت کے دکھ میں تیرا دل دکھا؟ کہا ہاں. میرا دل رویا, میں نے کہا بس اسی پر نظر رکھو. یہ 72 کا عدد 1, 2, 3 نہیں, 72 کا عدد کثرت پر ہے. میں تیرے گھر پر 100 دفعہ آیا تو ملا نہیں, تو 100 دفعہ اور گن کر نہیں آیا تھا, وہاں پہ اسے لکھا نہیں, بلکہ بار بار آنا 100 پر دلالت کرتا ہے. تو 72 کا عدد یہ ہے کہ اس طرح اکثر حدیث پر 70 کا عدد بہت آتا ہے, تو یہ کثرت کے معنی پر ہے, یعنی سرے مقدس سے لے کر پائے مقدس تک آپ کا جسم زخم بھی زخم تھا. ایک بدبخت نے کمان پر تیر چلائی جو زہر پگلائی ہوئی تھی, اللہ اکبر, اور اس کو کھینچ کے جو مارا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضہ اللہ کی توجہ کسی اور طرف تھی, آپ کا سے اشارہ کسی اور کی طرف کر رہے تھے اور اس بدبخت کا تیر آ کر آپ کی پیشانی پہ پیوست ہوا, اللہ اکبر, اور خون کا ایک فوارہ نکلا. پانی نہ پینا اور پیاس اور اس کی کمزوری اور خون کا اس قدر بہ جانا, عقاد ابن سعد نے اللہ ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ پر ایک غشی تاری اور آپ تیزی سے زمین کی طرف آئے اور آپ کا سر مقدس ایسا تھا کہ اس طرح بندہ سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا آپ سجدے کی حالت میں گویا کہ میدان جہاد کے اندر چلمگر تھے, شمر لعین آگے آیا اور حضرت امام علی مقام کی طرف دیکھا تو آپ کی روح پرواز ہو چکی تھی, آپ کی روح پرواز ہو چکی تھی. شمر بدبخت نے آگے بڑھ کر حضرت امام علی مقام کی اللہ اکبر سر مقدس کی طرف تلوار کی سر لگائی, اس سے آپ کا مقدس سر آپ کے جسم مبارک سے لگ گیا. یزیدیوں اب بھی تم کہتے ہو یزید جنت میں جائے گا, اب بھی تم کہتے ہو یزید بخشا جائے گا. تمہارے ایک مولوی کو کراچی میں بھڑکا دیتے ہیں اور وہ بھڑک کر صحیح بھڑکتا ہے, وہ کتنا ہوتا ہے, وہ دہشت گرد ہوتا ہے اور پوری کراچی کا امن اس نے خراب کیا ہوتا ہے. ایجنسی مارے جو بھی مارے وہ ٹائٹ بندہ مارتے ہیں, جب گرا دیتے ہیں تو پھر پوری کراچی میں بینر لگا دیتے ہیں, فلانے کو مار دیا, فلانے کو مار دیا, فلانے کو مار دیا. ہم نے کہا اپنے منحوس کے مرنے پر تمہیں اتنا غم ہوتا ہے, نواسا رسول کو جس بدبخت نے اپنی ایمان اور اشارے سے مارا اس بدبخت کو تم جنتی کہتے ہو؟ تو نظام الدین شامی سے کہ قاتل جنتی کیوں نہیں کہتے, یہ فرانے تین سو سال تمہارے بھیڑ مرتے ہیں ان کے قاتلوں کو جنتی کیوں نہیں کہتے؟ یقیناً جنت حسین کے نانا کی جاگیر ہے, جب تک حسین کے نانا کی جاگیر ہے جو حسین کمانے والا ہوگا, جو حسینی مسرت کو اپنے ساتھ پکڑنے والا ہوگا, اس کو حوالہ کرنے والا ہوگا, یقیناً جب اس کی روح خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی تو اس جاگیر میں اسی کا حصہ ہوگا, اسی کا مرتبہ ہوگا. ابن زیاد نے بہت زیادہ خطرات کیے. آخری بات ہے اس سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں, یزید بدبخت نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ مکہ مکرمہ پہ چڑھائی بھی کی, مدینہ منورہ میں گھوڑے باندھے, یہ سارا یزید کا فر ہے. کعبے کا گراہ لگایا گیا, اس روایت کا کیا جواب ہوا؟ یزید کی علاقہ مسجد النبی کے اندر گھوڑے مسجد کے صفوں کو روکتے ہوئے ریاض میں جنہ کے اندر آئے, سرکار کے اس منبر مقدس جس سے اللہ رب العزت نے اپنے سارے غیاب غیر کو افشا فرمایا, جہاں سے پورے دن کی تعلیم عام ہوئی, صحابہ جس کی دھول کے لیے اپنے چہرے پر لگاتے ہیں, اللہ حضرت جس منبر کے نیچے سرکار کا حوض ہے وہاں پر یزیدیوں کے سواریوں نے عید کی. حضرت سعید بن مسیب کی روایت تعلیم موجود ہے, وہ کہتے ہیں اپنی جان بچا کے سرکار کے ہجرے میں چلا گیا اور سرکار کے ہجرے میں جب میں چلا گیا تو نماز کے وقت میرا آتا تو قبر سے اذان کی آواز آتی اور اقامت کی آواز آتی تھی اور میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب نماز پڑھتا تھا. شکر تین دن یہ معاملہ تھا, تین دن یزید نے اگر حسین کے قتل پر یزید کی چھٹی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک بہت بڑا جرم اس کا مدینے کی توہین کی ہے, کہ جس طرح اس نے کہا کہ اہل مدینہ سے لے صحیح رات میں اہل مدینہ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ تین دن تک مدینے کو مغاف کیا گیا, دس ہزار کے قریب پاکیزہ خواتین حاملہ ہوئی اللہ کہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی. حضرت عمر سلمہ ہماری ماں نبی کی بیوی سیدہ عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بوتل میں دیکھا کہ مٹی خون ہو گئی ہے, آپ ہوتے ہوئے باہر آئی اور رحمت اللہ کے پاس سے کہا کہ حسین کی خبر لو, جب یہ لوٹا پوٹا کافلا جوش سے آیا ہے تو مدینے کے اندر ایک ماتم کا سما ہے, ایک سوگ کا سما ہے کہ ساری چیزیں اجڑ گئی ہے, لیکن کوئی چہرے کو نہیں پیٹ رہا ہے, کوئی ہاتھوں کو نہیں پیٹ رہا ہے, کیونکہ نبی پاک نے منع کیا ہے. سب یہی کہتے ہیں کن لال ہو گئی, آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہے. اللہ اکبر, ارے تمہیں سلمان کا تشریف فرمائے, جب یزیدی اپنے گھوڑے کے لے کر آپ کے دروازے کے سامنے آئے تو حضرت سعید ابھی خود ہی نے فرمایا کہ ام المؤمنین کا حجرہ ہے, اپنی ماں کی قبر کو تو جانو, یہ مسلمانوں کی ماں کا گھر ہے, ان کی قبر کو تو جانو. اللہ اکبر, یزیدیوں نے حضرت ابو سعید خدری کو دھکا دیا, اندر تصویروں میں سلمان نے ان کو ڈانٹا اور کہا خدا کی لعنت ہے اس پر, تم لوگوں نے حسین کو قتل کیا, سرکار کے نواسے کو قتل کیا, امت کو نقصان پہنچایا, خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ یزیدی بدبخت اندر ام المومنین کو مارنے کے لیے آئے. اب کتنا بڑا خناس ہوگا جو یزید کو یہ نتیجہ ہے. تو بقول علامہ آلوسی علامہ تفزانی کے کہیے یزید اور یزید کے ماننے والوں پر دل خوش کر دیں یار, کہ اتنا ہونے کے بعد ام المومنین کو مارنے کے لیے آیا. حضرت ابو سعید خدری سرکار کے صحابی ہیں, ہمارے بھی سمجھ میں روکا تو بدبختوں کیا کر رہے ہو, انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑی اور ظلم کی انتہا یہ کہ آپ کو داڑھی پکڑ کر زمین پہ گرایا. آپ ضعیف تھے, عمر کی لہج پر تھی, اور آپ کو داڑھی پکڑ کر بھی جھنجھوڑا. مورخین لکھتے ہیں کہ جناب آپ کی داڑھی ریش مبارک کے بال انہوں نے کھینچ دی, اور جب چہرہ زخمی ہو گیا تو وہ بدبخت گویا کے جنگلی کتے کی طرح خون میں منہ مارنے کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی حضرت ابو سعید خدری کو پکڑنے کے لیے کہ ان پر غشی طاری ہوئی اور بہوشی کی علامت طاری ہوئی, اور وہ بدبخت وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, ان کے چہرے کے بال کو نوچ لیا گیا اور چہرے کو زخمی کر دیا گیا. مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مدینے والے کو دھمکائے, مسلم بخاری میں ہے, جو میرے مدینے والوں کو دھمکائے یا اللہ ان کو ایسا پگھلا دے جیسا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. بتاؤ یزیدی پگھلے کہ نہیں پگھلے, بولو حسین باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ وہ نمک پگھل جاتا ہے, نمک پگھل جاتا ہے. وہ حکیم کیا کرتے ہیں بتایا, حکیم کہتے ہیں وہ سفید سوڈا جانتے ہیں کہ سوڈا ڈالتے ہیں حکمت سے اگر کسی تعلق, وہ کہتے ہیں جناب اگر بندے کی تشخیص کیسے ہوتی ہے, کہتے ہیں نہار ہوں پیشاب, ایک بوتل میں کریں جس میں پیشاب نظر آتا ہو اور اس میں سوڈا ڈالنے سے اگر جوش پیدا ہو یا نہ ہو تو علامت بتائیں پھر ہوگا. تو جناب وہ سوڈا جانے کے بعد جلدی گھلتا نہیں, نمک بدل جاتا وہ نظر آتا ہے, پیشاب میں سوڈا جلدی گھلتا نہیں. تو اس کے مثل کچھ یزیدی نظر آتے ہیں, کچھ یزیدی نظر آتا ہے, کچھ یزید نظر آتے ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے خدا اس کو ایسے پگھلائے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے. اس لیے میرے دے کر پوری روئے زمین پر بتایا جاتا ہے بہت ایک ہے حملے کا واقعی میں خنزیر ایک ہوتا ہے لیکن اس کی نحوست ہزار جگہ پھیلتی ہے. تو ایمان کو بچاؤ اور حسین سے محبت رکھو, حسینیت سے محبت رکھو. دعا کیجیے اللہ سے کہ کربلا کے واقعے کو ہم نے اصول برکت کے لیے عرض کیا, اللہ شہداء کربلا کے فیض سے ہمیں متوقع فرمائے, اور امام علی مقام کی جو نیاز ہوتی ہے اگر جس نے نہیں کی ہے تو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, گھر میں قرآن خوانی کروائے, فاتحہ کروائے, جس کو قرآن کی آیتیں یاد ہیں وہ پڑھے اور بچوں کو بتائے کہ بیٹا میں تلاوت کرتا ہوں تم سنو, بیٹا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب ہم سرکار کے وسیلے سے امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کریں, تاکہ جس محل پر آج یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو بھی شعور ملے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ میں خود 10 محرم کو اپنے گھر میں نیاز کرتا ہوں, فاتحہ کرتا ہوں اور کھڑے ہو کر شہداء کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کر کیفیت پاتا ہوں. تو بتاؤ کتنے یہ ولی اللہ چندا کرنے والے جو امام حسین کے لیے فاتحہ کرتے ہیں, یہ تو فاتحہ کے نام پر بکواس کرتے ہیں. لیکن آپ لے کے اہل سنت کے سرمایا ہے, پتا چلا شاہد عزیز وادی نہیں تھے وہ سنی تھے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہر 10 محرم کو, یہ کہتے وہ بھی کرتے تم بھی کرتے ہو, لیکن شاہدہ تو دہلی میں رہتے تھے اور دہلی میں صرف آپ ہی نظر سنیوں کا گھر تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے حسین کی محبت کو زندہ رکھا اور فرمایا کہ امام میں امام حسین کی محفل کرتا ہوں اور ایسے بھی گانا کھاتے فرما کھڑے ہو کر پہلے بارگاہ حسینیت میں سلام پیش کرتے ہیں. یہ بتایا موجود ہے, بتا چلا اہل سنت کا مذہب دائمی مذہب ہے, وہی مذہب ہے جو امام حسین جس کی پاسداری کے لیے تشریف لے گئے تھے, جس کی وفات کے لیے تشریف لے گئے تھے. اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کسی کی محافل منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی حاضری قبول فرمائے, اللہ رب العزت دعا فرمائے ان جلسے والوں کے لیے. آج سید برادری ہمیں بزرگ فرما رہے تھے 1947 سے درس ہوتا ہے, باتیں میں سیدوں کی استقامت ہے, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے, حدیث رسول ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. جناب 1947 سے یعنی ہمارے لیے جو بزرگ ہیں جماعت ہے آج سید برادری, اللہ ان کو ترقی مال میں وسعت دونوں جہان کا سکون امام علی مقام کی محبت کے عطا فرمائے کر رہے ہیں. دعا فرمائے یہ ہمارے جو آخری بزرگ آپ کے سامنے جل وغیرہ ہیں یہ ہیں وہ شخصی جو 1947 سے کر رہے ہیں کہ وہ رفقا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ابھی ان کی لفافیہ بھی ہم کریں گے, جو مومنین دور ہو گئے ہیں ہم سے چلے گئے ہیں بچھڑ گئے. اور آپ
کے لیے اور میں ان بزرگوں کو شکر کر کے لیے اور ایک دور ایسا بھی آئے کہ حضرت مثال نے شروع ہوئی تشریف لائے تو جو حضرت مثال اپنی آپ کو نظر ہو تو حضرت حسین کی نظر ہو رہی ہے قیامت حضرت مثال تشریف لائیں گے اور سردار کے دین کو مکمل طور پر نافذ فرمائیں گے لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مثال ضد حسین کا یہ حضرت حسین کی تعریف نہ کرتے ہو لیکن اس کو مل رہا ہے اس پر جو بہار اللہ اللہ آپ نے جو میرے تمہیں قیمت دیا ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے شاسن میری کمر ٹوٹ رہی تھی میں نے کہا گھر جائے آپ کہہ رہے میں نے کہا کمر کرنا ہے تمہیں ملے مجھے بھی ملے لیکن میں نے تمہیں پہلے کہا کہ آپ کا درویش بن کر آیا اپنا نام گھر کے لیے آیا اللہ بندو آپ کا یہاں پر بیٹھنا دنیا میں بھی قبر کے داخلے کی راحت کا ذریعہ بنا آپ کے ذریعے کا مجھے بھی حریت کا فرمائے اللہ آپ کا اور میرا حامی مناسب ہو آپ روزانہ الحمد للہ کوئی میرا بھائی مراد یہ جو ہے ہمارے آخری نتیجے صاحب میرے بھائی